مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی زیارت مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف اربعین عطار قسط دوسری آج کی 23 شب کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23. جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا تو جب تک وہ حدیث پاک پڑھی جاتی رہے گی درود شریف پڑھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 23 رات ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. مزید تو نیتیں بھی بڑھا لیجیے, ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ علیہ محمد. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک بیٹھا رہوں گا, اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس طرح بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا, موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, قافلے میں سفر کی ترغیب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال.
محمد عمر اویس پنجاب قائم پور سے, میرا سوال عرض یہ ہے کہ دور حاضر میں صوفیزم کیا ہے اور صوفیزم پر اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا مطالعہ کرے؟
اب پتہ نہیں اسے صوفیزم کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں, اللہ بہتر جانے. تصوف ایک پورا مطلب باب ہے, بہت کتابیں اس پر لکھی ہیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے. اور یہ تصوف جو حقیقت میں جو تصوف ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے, قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں. مطلب یہ یعنی کہ تصوف میں جو میں نے اندازہ لگایا وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن اندرونی اصلاح پر بڑا زور دیتا ہے اور بڑے باریک یعنی کہ جو نقطے ہوتے ہیں وہ تصوف میں بیان ہوتے ہیں اور اس میں آدمی کی اصلاح کی صورت ہوتی ہے. اب یہ تصوف صوفی ازم کہہ کر اب پتہ نہیں یہ ٹالنے والی یا مذاق اڑانے والی کوئی صورت ہے؟ اب آج کل صوفی ازم کہتے ہیں, مذاق وغیرہ نہیں اڑاتے اس کا. اچھا لیکن مطلب جو میں نے عرض کیا نا وہ ایک تصوف یعنی صوفی کہ جو یعنی صوفی ہو یا جو صوفیائی کرام ہو تو وہ جو تصوف کی دعوت نے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو صوفیزم کے پیروکار کہتے ہوں گے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں, اچھی بات ہے. لیکن اس وقت صوفیاء کرام ہیں بہت کم, مزاروں میں بازاروں میں بہت کم نظر آتے ہیں, باتوں کے بڑے سب پکاتے لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوں گی اور کچھ کا کچھ ہوگا وہ ہی صوفی صاحب ہے, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا صوفی ہوتا کیا ہے, تصوف ہوتا کیا ہے. تو یہ تصوف کے تو پتا نہیں ہزار تو ڈیفینیشنز ہوگی, اتنی تعریفات ہیں, اتنی تعریفات ہیں تصوف کے. تصوف ہے کیا, ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ. اس کے لیے مطالعے کے لیے میں نے جو بہترین پایا مواد تو وہ احیاء العلوم, بہترین مواد تصوف کا. اور انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتب ہیں پانچ جلدوں پر, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نے کہ رغبت پائی کہ ان کی کتاب قوت القلوب, یہ دو جلد ہیں اس کی, تو ان سے انہوں نے تصوف کی روشنی حاصل کی. اب شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی شہرت نہیں ہے جتنی شہرت امام غزالی کو ملی ہے, لیکن ان کا مبدا یہ ہے, سمجھو شروعات یہاں سے کی ہے انہوں نے. اور شیخ ابو طالب المکی یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, یہاں تک کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مجتہد لکھا ہے کہ مجتہد مطلق, ان کی تقلید جیسے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے تو یہ بھی مجتہد تھے. اور اب سب کے مقلدین باقی نہیں ہیں, مین جو مشہور ہوئے یہ چار امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ چار مشہور ہوئے, ان کے مقلدین دنیا میں پائے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً سب سے زیادہ مقلدین ہیں حنفی دنیا میں, پورے ملک حنفی ہے, پاکستان بھی حنفی, ہند میں بھی مسلمان حنفی, یہ شافعی ہیں, پاکستان میں بھی شافعی ہیں اور ہند میں بھی ہیں کافی شافعی, لیکن حنفی زیادہ ہے. بعض ممالک میں شافعی زیادہ ملیں گے, کہیں حنبلی صاحبان ملیں گے, کہیں مالکی ملیں گے, لیکن یہ سب حق پر ہیں, چاروں حق پر ہیں, اور جتنے مجتہد ہوئے سب حق پر تھے جب ہی تو مجتہد, ورنہ تو خالی یہ ایسا لقب نہیں ہے. یہ مجتہد بہت بڑا عالم ہوتا ہے, اور اصل مفتی یہی ہوتا ہے مجتہد. باقی جو مفتی ہوتے ہیں نا ان کو مفتی ناقل بولتے ہیں, اپنے مجتہد کے فتاوی کی احکامات کی روشنی میں یہ جو مفتی ہوتا ہے نا یہ پابند ہوتا ہے اس کا کہ اسی سے فتویٰ دے گا, اپنی رائے سے نہیں دے گا, انہی سے حاصل کرے گا روشنی. اور انہوں نے قرآن و حدیث سے روشنی حاصل کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
احیاء العلوم کے حوالے سے ابھی تذکرہ ہوا, احیاء العلوم کی پانچ جلدیں ہیں, مکتب المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور 9170 روپے اس کے ایکچوئل پرائز ہیں, لیکن ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, اس ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے 8253 روپے میں یہ مکتب المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
پورا ہو گیا تھا
احیاء العلوم کا بھی 10% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے ماہ رمضان کی وجہ سے.
ماشاء اللہ, چلو یہ تو رمضان شریف کی برکت سے اور بھی فائدہ ہو جائے گا اگر رمضان ڈسکاؤنٹ ہے تو. اور قوت القلوب کی دو جلدیں, ان کا بھی ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو یہ بھی چاہیں تو بھی بہترین کتب ہے, زبردست. پھر منہاج العابدین بھی امام غزالی کی زندگی کی آخری کتاب مانی جاتی ہے, یہ بھی تصوف پر ہے اور مختصر ہے, اس کو پڑھیں.
قوت القلوب کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوا, قوت القلوب اس کی دو جلدیں ہیں اور 815 روپے میں یہ مکتب المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, تو بڑے پیارے بزرگ تھے, اور انہوں نے تو یہ جب مرض الوفات میں آپ مبتلا تھے تو اپنے کسی عقیدت مند سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جب میری روح قبض ہونے لگے نا تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا, اگر میں تمہارا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو سمجھ لینا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, اور شکر اور بادام لٹانا میرے جنازے میں, اگر میں ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دوں تو سمجھنا کہ معاملہ الٹ ہے. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے جو بھی عقیدت مند یا مرید تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا آپ کا, کہ یہ پہنچے ہوئے ہوں گے, اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مقصد ہے. تو پکڑ لیا تو انہوں نے زور سے دبا دیا ہاتھ. یہ علامت پہلے بتا دی تھی, زور سے دبا دیا کہ الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہے, ایمان پر خاتمہ ان کا. پھر شکر اور بادام ان کے جنازے بھی لٹائے گئے. یہ ایسے ولی اللہ تھے صاحب قوت القلوب. حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. قوت القلوب کے حوالے سے ابھی ریٹ جو بتائے گئے وہ ایک جلد کے ریٹ ہیں کہ 810 روپے میں اب ایک جلد حاصل کر سکتے ہیں, 1510 روپے میں دو جلدیں آپ مکتب المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ. آج رمضان کریم کی 23ویں شب ہے, 23. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک حضرت سیدنا نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قرب و جوار میں رہتے تھے. آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی مجھے ماہ رمضان میں ایک رات مسجد میں گزارنے کی اجازت عطا فرما دیجئے. چنانچہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی 23ویں شب مسجد میں گزارنے کی اجازت عطا فرما دی. لہذا 23ویں رات کو اہل مدینہ عبادت کے لیے مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جمع ہو جایا کرتے, یعنی پھر یہ برسوں تک یہ گویا سلسلہ چلتا رہا کہ 23ویں رات ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور اس میں کوئی راز ہے. اب پہلے تو لیلۃ القدر کی تلاش اور یہ جذبات تھے, اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ذرا کچھ نہ کچھ الحمدللہ شدھ بدھ پیدا ہو جاتی ہے, ورنہ جنرل پبلک کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کہ وہ رات 23ویں رات اہل مدینہ مدینہ میں گزارتے ہیں. روایت مجھے دو تین دن پہلے شروع کرنی چاہیے, بتانی چاہیے کہ مدینہ شریف میں کل 23ویں رات گزر چکی ہے, تو شاید وہ معتمرین عمرے والے جو ہیں مدینہ, اب میں بس بھول گیا. چلو میں نے کہا آج ہمارے یہاں 23ویں ہے, تمنا کر لیتے ہیں کہ آئندہ 23ویں مدینہ میں مسجد نبی میں کاش گزارنا نصیب ہو جائے. حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد و صفحہ 12. تو 23ویں رات کے لیے بھی یہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ دعا لیلۃ القدر کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں, ان ہستیوں کو پہچان ہو جاتی تھی, میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں کیا پڑھوں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا آپ کو سکھائی کہ یہ پڑھو. تو ہم بس نقل کر لیں, یعنی اگر کمال تو یہ کہ زندگی میں ہر رات اس کو پڑھا کریں, کم از کم ایک بار یہ دعا کہ شاید کبھی تو لیلۃ القدر ہوگی. کیونکہ اب روایتیں مختلف ہیں, 27ویں رات پر زیادہ اقوال ہیں کہ 27ویں رات رمضان کی لیلۃ القدر, لیکن 15 شعبان کا بھی قول ہے 15ویں رات. اچھا اس کے علاوہ یہ بدلتی رہتی ہے, یہ بھی اقوال ہیں کہ سارے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے کسی بھی رات کو. تو یوں اگر ہر رات کو بندہ پڑھے تو لیلۃ القدر میں پڑھنے کی اس کو سعادت مل سکتی ہے. اگر قدر دانی ہر شب قدر, ہر اگر قدردانی تو ہر شب شب قدرست. اگر قدر کرنے والے ہو قدر جانے تو ہر رات جو ہے نا اس کے لیے شب قدر ہے.
اگر مساجد کے جو امام اسلامی بھائی ہیں ان کو اگر یہ مشورہ مل جائے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں یہ دعا بھی کر لیا کریں, تو کم از کم یہ ہوگا کہ ان کی اس دعا سے جو مقتدی ہوں گے ان کو کم از کم یہ کہ یہ ترغیب روزانہ رات کی ان کو ملتی رہے گی اور یہ دعا روزانہ کسی نہ کسی صورت میں زبان پر آتی رہے گی.
سارا سال
جی ہاں
یہ امام صاحب جو ہیں پڑھتے رہے اور جس دن چھٹی کریں اس دن لیلۃ القدر ہو الگ سے پڑھے, یہ بھی ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں امام صاحب. اور عشاء میں جب پڑھیں نماز وہاں عشاء میں یا مغرب میں بھی رات شروع ہو جاتی ہے
امام
صاحب, یا پنج وقت نمازوں میں جو دعا ثانی اس کو بولتے ہیں دعا ثانی ہونا دوسری دعا اس میں پڑھنے کا معمول ہو تو پھر شاید ترکیب بن جائے ہر نماز میں کچھ نہ کچھ تو پڑھتے نا, تو یہ دعا بھی شامل اگر ہو جائے
یہ مشورہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر امام صاحب چھٹی کریں تو جماعت کی تو چھٹی نہیں ہوتی نا, تو امام صاحب کا کوئی بھی نائب ہوتا تو وہ بھی نماز پڑھا دیتے, تو اس سے اللہ پاک نے چاہا تو امام صاحب کے ذریعے یہ جو بات یا یہ پیغام یا یہ جو نیکی کی دعوت ہے یہ اللہ پاک نے چاہا تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے کانوں تک پہنچے گی اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ دعا ہمیں روز رات کو کرنی ہے. تو کبھی خدا نہ خاصا یہ کہیں بھی ہوں گے وہ جماعت ان کو نہیں بھی ہوگی تو ان کو یہ یاد ہوگا اگر اپنے کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات میں کسی وقت یہ دعا کر لینی ہے, تو روزانہ رات کو یہ بات جب اس انداز پر دہرائے گی نا تو ہو سکتا ہے کہ قلب میں قرار پکڑ لے.
دعا پڑھنے سے کیسے پتا چلے گا کہ شب قدر کی دعا ہے, تو امام صاحب
اب بتانا پڑے گا
بتاتے رہے کبھی کبھی.
آپ کا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ
کبھی میں اس لیے پڑھتا ہوں,
آپ کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ نکال کے اس کو بھی ہم وائرل ہی کریں گے نا ماشاء اللہ. ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ نہیں اسلام بن آپ سے سوال کیا تھا کہ مقتدی کم ہو گئے ہیں اور تراویح میں کم آ رہے ہیں تو امام کو کیا کرنا چاہیے, تو آپ نے باقاعدہ اس پر کئی اور باتیں بیان فرمائی دی اور امام کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی آپ نے باقاعدہ بیان کیا, تو تقریباً یہ 12 منٹ کے آس پاس کا یہ پورا ویڈیو کلپ ہے, وہ ہم نے پھر اس کا ایڈٹ کیا, ایڈٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو وائرل کیا اور ہم نے نیت کی تھی کہ کم از کم یہ کہ تمام مساجد کے امام صاحب جو ہمارے رابطے میں ان کو بھیجیں گے اور شعبہ ائمہ کرام جو ہیں ان کو دیں گے کہ یہ اس ویڈیو کلپ کو وائرل کریں اور چل بھی رہا ہے یہ بتا بھی رہے ہیں, تو یہ الحمدللہ یہ ہاتھوں ہاتھ ہم نے ترکیب بنائی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ میکسیمم تک پہنچے, اور جب آپ کی آواز پہنچتی ہے تو تعلق رکھنے والے وابستگان مریدین طالبین محبین یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہوں گے.
درود و سلام و منتوں کی دھومے صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے.
نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی دھک دھک ہے.
آج میں نے دوسرا روزہ رکھا ہے, آپ میری دعا کر دیجیے.
آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, پاپا جان میرے لیے دعا کرنا.
پیارے پاپا جان آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, کا ثواب میں آپ کو پیش کرتی ہوں.
پیارے پاپا جان آج میرا پہلا روزہ تھا, آج دعا کرے گا اللہ قبول کرے.
ارے پاپا جان اللہ کے کرم سے میں نے سارے روزے رکھے ہیں اور ساری تراویح بھی ادا کی ہے اور 30 سورتیں حفظ بھی کی ہیں, اس کا ثواب میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں.
میری عمر 8 سال ہے اور میں نے پورے روزے رکھے ہیں الحمدللہ, اور میری نیت ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ عزوجل.
مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت.
اللہ نبی نے بلا لے,
آمین. یا اللہ پاپا کو بخش دے.
ماشاء اللہ مدینے میں دعا ہو رہی ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا جنہوں نے روزے رکھے, کسی نے پہلا روزہ رکھا, کسی نے پورے روزے رکھے. اللہ پاک سب کے روزے قبول فرمائے, تراویح بھی قبول فرمائے, نمازیں بھی قبول فرمائے ماشاء اللہ. اور اللہ پاک ان سب کو عالم امام المفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور اپنے والدین کے والدین اور خاندان بھر کے ساتھ بار بار حج اور مدینے کی زیارت سے مشرف فرمائے. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی
محمد. حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کو جو روزہ رکھوایا جا رہا ہے, اب بچہ مطلب جیسے کہ اٹھتا ہے اس کو روزہ فرض ہے نہیں, وہ واقعی چھوٹا بچہ ہے, اب روزہ اس کو رکھوا لیا گیا, اب اٹھ کے بولتے میرے کو پانی پلاؤ, میرے کو کھانا کھلاؤ. آپ نے بتایا بھی ہے کہ اب مانگ رہا ہے تو اس کو دینا پڑے گا, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کہہ رہا ہے بیٹا آپ کا روزہ ہے, تھوڑا سا صبر کر لو, تھوڑا رک جاؤ, دیکھو ابھی وقت ہو جائے گا تو پھر کھا پی لینا, اب یہ پانچ پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ چپ ہو جائے گا, ایک گھنٹہ چپ ہو جائے گا, پھر کہے گا مجھے پانی پینا ہے, فوراً پانی کے لیے بھاگے گا بھاگے گا, نہیں نہیں روک لو. والدین بچے کو کس حد تک روک سکتے ہیں, اور کہاں اس کو ہوتا کہ نہیں اب تو کروا دو ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے, اس کی کوئی لائن ہے کہ ماں باپ کو یہ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں تک تو جا سکتے ہیں اور اس کے آگے نہیں جا سکتے کہ تھوڑا بہت چلو روک لیا, کیا کہتے ہیں آپ؟
اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. اب ہر ایک کی اپنی اپنی نیت اس کے ساتھ ہے, اب اگر اس لیے روزہ رکھوایا, اب تین سال کا بچہ ہے, ڈھائی سال کا بچہ ہے, چار سال کا بچہ ہے, نہ اس کو روزے کی سمجھ پڑتی ہے, نہ نماز کی سمجھ پڑتی ہے, نہ اس کو نیت کی سمجھ پڑتی ہے, اب اس کو روزہ رکھواؤ تو ہاں تو بولے گا رکھتا ہوں روزہ. کہاں رکھا ہے؟ تو فریج میں رکھا ہے روزہ, فریج میں رکھتا ہے کوئی, مطلب کبٹ میں رکھتا ہوگا, امی کے پاس رکھوا دیتا ہوگا. اب یہ اس طرح بچوں کو تو شدبت ہوتی نہیں ہے, ان کا روزہ کیا, یہ ایک شہرت ہو گئی, اتنا چھوٹا بچہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ, یہ بسکٹ کے ڈبے آ رہے ہیں تو جو بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہوتا ہوگا, گجرے دعوتے اور ایک تقریب ہوتی ہے روزہ کشائی کی, ایک تو یہ روزہ کہ مزہ آتا ہے, ایک اللہ کے لیے روزہ رکھنا. تو یہ کہ سات سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم کرے, یہ والد سر پر جو بھی ہے اس پر واجب ہے, اگر اس پہ طاقت ہے بچے میں تو وہ روزہ رکھنے کا اس کو حکم کرے, یعنی یہاں سے سات سال سے آغاز ہے. تو اگر چھ سال کا اتنا سمجھدار, اس کے بارے میں پڑھا کچھ نہیں ہے میں نے کہ بھائی اس سے چھوٹا اور سمجھدار ہو تو اس کو روزہ رکھوایا جائے یا کیا, اور طاقت ہونی ضروری ہے, اور اگر وہ بچہ نڈھال ہو گیا ہے, کمزور پڑ گیا اور مانگ بھی رہا ہے کھانا پینا تو اسے برداشت نہیں ہو رہا, تو اب اس کو دینا ضروری ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. اب ماں باپ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے نا, اگر یہ کہ دیں گے تو وہی بات ہے کہ روزہ کشائی کی جو تقریب ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے کے جو تحفے آنے ہیں ان کا کیا بنے گا, یہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے.
نہیں سب جمع بھی ہو گئے اثر کے بعد, نہ دس منٹ پہلے اس نے پانی پی لیا نہ چپ چپا کر, وہ کان میں آ کے امی کو بولے امی میں نے پانی پی لیا دس منٹ پہلے, ہاں ماں تو بولے کسی کو بولنے جیسے نہیں, ابھی سارے جمع ہوئے ہیں تحفے پہ لے گا واپس لے کر نہ چلے جاوے نا میرے بچے کو تحفے.
اب یہ کہ وہ بھلے پانی پی لیا جو بھی گیا, جو چپ چاپ بھی سب ہوتا ہو یہ بھی ہوتا ہوگا, بتاتے نہ ہو
اور اذان
اور سب کے سامنے وہ کھجور کھلاتے ہو.
اللہ اللہ ایسا عجیب ہوتا ہوگا, اس کو تو مار بھی پڑتی ہوگی, دس منٹ رک نہیں سکتا تھا.
اللہ کی رضا کے لیے کون کرے یار, حافظ بھی بنتا ہے تو جو تقریبات کی جو دھویں مچتی ہیں سب, یعنی کہ اگر اخلاص ہو تو درست ہے, لیکن بندہ اپنے دل کو پوچھے تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, تحفے جمع کرنے کے لیے, مبارکباد وصول کرنے کے لیے, واہ واہ کرنے, واہ واہ سننے کے لیے, یا اللہ کی رضا کے لیے. اب وہ لوگ بچے کی حوصلہ افزائی ہوئی, تو بچے کا حوصلہ افزا تھا جب یہ حفظ کیا یار پورا اس نے اور لگا کرتا یہ, تو تقریب کرنا دعوت کرنا اس کو میں منع نہیں کرتا کہ ناجائز گناہ ہے, میں نیت کی بات کرتا ہوں, آپ نے نیت کیا کی, اگر قیامت کے دن پوچھا گیا آپ نے نیت کیا تھی, شربت کی بوتلیں اکٹھی کر لی تھی, ٹافیوں کے ڈبے وصول کرنے تھے, واہ واہ اور مبارکبادیاں وصول کرنی تھی. یعنی نیت کیا تھی؟ اچھا اللہ کی رضا نیت تھی. تو اللہ کی رضا کی کیا یہی صورت تھی کہ دھوم دھام دھام دھوم ہو جائے؟ ہے مطلب یہ کہ تھوڑا نازک معاملہ ہے یہ, میں اب خود غور کرتا ہوں اس میں کیا بندہ جواب دے رہا. یہ سب کے لیے اس میں غور کرنے کا مقام ہے. اب دیکھا میں نے روزہ رکھا ہوگا, کبھی تو زندگی کا پہلا روزہ ہوگا. ہمارے گھر میں کوئی تقریب نہیں ہوئی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کب رکھا روزہ. تو یہ زیادہ تر تقریب وہ کرتے ہیں جن کے پاس میرے خیال چار پیسے ہوتے ہوں گے. یہ دھوم دھام کر ہم جیسا غریب آدمی کیا کرے گا؟ روزہ رکھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ ان شاء اللہ اللہ قبول کرے چٹھی. یہ بھی کسی نے کہا یا نہیں کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا, میں یتیم یتیم تھا, غریب لوگ تھے ہم. تو خیر اللہ کا کرم ہے روزہ رکھا, کوئی زندگی کا پہلا روزہ میں نے ضرور رکھا. زندگی کی پہلی نماز بھی کبھی تو پڑھی ہوگی, اس کا اس کے کوئی تقریب نہیں ہوتی. نماز پہلا فرض ہے, رائج ہی نہیں ہوتا. جو مسلمان کو رائج ہوگی وہ درست ہوتا ہے, شریعت کے مطابق ہو اور اس میں کوئی دکھاوا ریا نمائش نمود نمائش وغیرہ نہ ہو, اخلاص ہو تو درست. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں ناجائز بولتا ہوں, میں اصلاح کے لیے کہ ہم سب کو مطلب اخلاص کہ اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں. خالی ریاکاریوں میں پڑھ کے اور مطلب ہو کر کے مطلب ہم کہیں کچھ اور تو نہیں ثواب کے بدلے کما رہے کہ اصل روحانیت ہی چلی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں, اگر نمازی کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہے لیکن وہ پردہ زمین سے اوپر ہے, یعنی زمین اور پردے میں 4-5 inches کا فاصلہ ہے, تو کیا وہ پردہ نمازی کے لیے سترا بن جائے گا یا نہیں؟
بن جائے گا.
ایس ایم ایس کے ذریعے بنت ایوب ہیں.
اصل وہ اونچے کا تھوڑا شبہ ہوتا ہے, کہہ رہی ہے تو گیپ ہے, تو اصل وہ بارش میں لکھا ہوا کہ گھوڑا ہے یا اونٹ جانور ہے, جانور کے سترا بنا کر نماز پڑھی تو یہ سترا ہے. گیپ جانور میں ہوتا ہے نا, سانپ میں نہیں ہوتا. سانپ اگر کر تو سانپ اتنا اونچا نہیں ہوتا نا کہ سترے کا کام دے. سترا نہیں, کوئی اگر زورِ ولایت پر کسی سانپ کو لگا دے, ہاں یہ کھڑا کر دے اس کو ان کی دم پر تو سترا بن سکتا ہے. نہیں اولیاء کرام کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن پھر سانپ ہوگا نا تو ویسے کوئی سامنے سے گزرے گا نہیں خوف کے مارے. دوبارہ یہ کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, پہلے تو اونٹ اور یہ گھوڑے, اونٹ بہت سواری میں استعمال ہوتا تھا, تو اونٹ میں کتنا گیپ ہے کہ بندہ نیچے سے نکل جائے, لیکن اس کو سترا مانا نا. تو اب یہ کہ 2-4 inches اگر اونچا کپڑا ہے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کانچ بھی سترا ہو گیا نا. بعض اوقات لوگ کیا آگے شیشہ ہے نا تو شیشے کے آگے سے نہیں نکلیں گے, نہیں یا شیشہ مقتدی تو نہیں, نمازی تو نظر آ رہا ہے نا, تو شیشہ بھی سترا تو بن جائے گا نا.
بالکل بن جائے گا,
کیونکہ اگر چھوٹا سا سترا بھی تبھی نمازی تو نظر آ ہی رہا نا, تو شیشے میں سے بھی نظر آ رہا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ لوگوں کے یہ واقعی صحیح ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے حضور, یہ بھی ایک علم ہے. لقمہ آج کل لقمے کا بڑا سیزن ہے, حافظ صاحب کو لقمے پر لقمے ملتے ہوتے ہیں.
جی وہ کھانے کا لقمہ زیادہ مشہور ہے, رمضان کا مہینہ ہے,
یہ بھی سیزن ہی ہے نا, اس لقمے کا بھی سیزن ہے. یوں کہہ رہے جن کا ہے ان کا ہے, تو یہ بھی لقمے کا احکام بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ
نماز کا لقمہ
نماز کا.
مگر یہ عموماً حافظ صاحب سامع ہوتے ہیں, وہ لقمے پر لقمے دیتے ہیں, پھر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے.
سوچنے تو دے,
لیکن اصل وہ اصول یہ ہے کہ حافظ صاحب کو موقع دیا جائے, طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان ہے, سب قتل نشانی ہو جاتی, کبھی بولنا کچھ چاہتا تو نکل گیا, آگے بڑھ گیا پیچھے ہٹ گیا کچھ مطلب, تو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی ٹریک پر آ جائے, جو آیت چھوڑی تھی اس پر آ جائیے. تو اس کو موقع نہیں دیتے, بعض حافظ جلد باز ہوتے ہیں, دے لقمہ حافظ صاحب کو, غصہ آ جاتا ہے. یہ دیکھا ہے میں نے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ لڑائی ہو جاتی ہے, وہ حافظ صاحب جھاڑ دیتے ہیں پھر سامے کو. سامے کا درجہ کم ہوتا ہے, حافظ صاحب کا درجہ بلند ہوتا ہے نا اس وقت مصلی سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی ہے کہ کوئی بھی غلطی کرے یا کسی موقع پر بھی غلطی کرے گفتگو میں یا بیان میں یا مطلب, تو اس کو ایک دم سے لقمے پر لقمہ ملے گا نا تو وہ پریشان ہو جائے گا. اس کو خود ہی اپنی اصلاح کرنے کی, وہ اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے. اچھا اب وہ غلطی اس نے کر لی, اب آگے نکل گیا, اب اس نے لوٹا نہیں. اگر وہ غلطی ایسی ہے جس کو فاحش غلطی بولتے ہیں, جس سے شرعی طور پر یہ گناہ ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ غلط ہو گیا ہے, کچھ کا کچھ ہو گیا, الٹ پلٹ ہو گیا, تو مطلب جو علم والا ہے اس کی ترکیب بنائے اور اسے درست کروائے, یہ تو ہے. لیکن یہ کہ اب اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہے کہ جس کا اس پہ اثر, جیسے وہ بعض وقت لغت کی غلطی ہوتی ہے, تلفظ کی غلطی, تو اس میں کہ کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے اگر ایسا ہے, نہ معنی تبدیل ہوئے ہیں, اردو کی غلطی ہے, انگلش کی غلطی ہے, سمجھے, تو اس کو پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ چھیڑا نہ جائے, کیونکہ اس کی گاڑی بھی اسپیڈ میں جا رہی ہے نا, اب ایک دم روکو گے تو کلٹی ہو جائے گی اور اس کو گلٹی فیل بھی ہو سکتا ہے, شرمندگی ہوگی, ایک دم سے ٹوکا ٹوکی کوئی کرے گا نا تو ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے.
معنی اور مطلب کے حساب سے اگر بات درست بیان ہو ہی گئی ہے تو پھر اس کو ریپیٹ نہ کروایا جائے.
جی
یہ بات بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ. سوال چلائیے.
اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک بیان کی, کوئی اہل علم کا ہی نقل کیا اس نے, جو یعنی کہ روایت بالمعنی ہوتی ہے, لیکن وہ ہیز اٹ از الفاظ نہیں ہوتے, تحت تو لفظ نہیں ہوتا, وہ روایت بالمعنی, کہ وہ جو مرادی معنی ہے وہ درست ہوتے ہیں. اب یہ بول گیا تو پھر اب جیسے روایت آئی تو میں نے ایز اٹ از میری بھی عادت ہے پڑھتا ہوں میں, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈر رکھتا ہے, لیکن اس سے جو میری معلومات ہے کہ ناظرین جو ہوتے ہیں نا ان کو مزہ نہیں آتا, سننے والوں کو کوفت ہوتی ہے. اس لیے میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات کہ اگر اس کا ضروری نہیں ہوتا نا تو پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, نکل گئی ٹھیک ہے. ہاں اللہ نہ کرے غلطی ہو, ہاں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ڈر لگا کرتا ہے مجھے کہ یار کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. اس لیے زبانی بولنے سے میں کم بولتا ہوں, زیادہ تر لکھا ہوا دیکھ کے بولتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اس میں بڑا بعض اوقات میرا کہ جیسے کہ کتاب اردو ہے, اردو کتاب میں لکھا ہوا ہے کچھ, اب اس کو بھی کبھی میں جیسے کہ اس لفظ کو کچھ کا کچھ پڑھ جاؤں, یعنی کہ معنی صحیح ہوتے ہیں لیکن آسان کر کے پڑھ دیا, اس کو ایک دو لفظ بڑھا لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے, پھر مجھے یوں بس خیالات آتے ہیں کہ یار یہ لکھا ہوا تو یہ نہیں, اور میں کہتا ہوں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہاں تھوڑا ذہن میں بس وہی ہوتا ہے کہ یہ میں کر کے آ رہا ہوں, تو لکھا ہوا پڑھ, جبکہ بولا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہی ہوں, یا بول مت کتاب کا نام مت لے, یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لفظ میں بدل دیتا ہوں, اس کو آسان کر دیتا ہوں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, ہمارے عام بولتے ہیں, نیا آدمی نہیں سمجھے گا تناول فرمایا کیا ہوتا ہے, شاید نہیں سمجھے گا, تو میں پھر یہ کر دیتا ہوں کہ کھایا, یا تناول فرمایا یعنی کھایا, یہ دونوں ساتھ بول دیتا ہوں تاکہ ہمارا مقصد اپنی سخندانی, یہ مشکل لفظ ہے نا, اپنی معلومات یا اردو الفاظ کا وہ ذخیرہ بہت ہے اس کے پاس, کسی اردو بولتا ہے, یہ چھاپ نہیں ڈالنی, یہ روب نہیں بٹھانا. ہمارا جو کام یہ ہے, ہمارا ذہن یہ کہ لوگوں کو سمجھ پڑے اور آخرت کی بہتری یہ اکٹھی کریں, ورنہ وہ داڑ داڑ کر کے جو بعض ہوتے ہیں مطلب بوڑھے جاتے ہیں, پلے کچھ نہیں پڑتا. تو اب اس سے کیا مطلب, اگلے کو کتنا مطلب اس کو وہ فائدہ ہوگا. تو ہمارا انداز جو ہے وہ میری اپنی سب کا انداز, اللہ کرے ایسا ہو جائے, ہے نہیں مطلب, وہ ایسا ہو جائے نا تو شاید امت کہاں کی کہاں نکل جائے. انہیں تو سمجھ ہی نہیں پڑتی. اب جیسے کہ اب میرا جیسے ذہن بنا کہ برا خاتمہ, برے خاتمے کو, برے خاتمے میں نہیں سمجھتے. یہ ہے مطلب کسی ایک واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, یا کسی نے مجھے بتایا تھا, اس کو رسالہ دیا برے خاتمے کا خوف, برے خاتمے کا خوف, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کو دیا. کوئی شاید بینک کا مینیجر تھا, آفیسر تھا, افسر تھا, کچھ تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا دنیا کے اعتبار سے. پھر اس نے بولا کہ برے خاتمے کا خوف, اس کا معنی کیا ہے؟ یار تم لوگوں کو مولانا ہوگا یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ اسی اردو لکھ کے یار ہم لوگوں کو پلے نہیں پڑتی, اس طرح کا اس نے اس کو یوں کہا. تو اس سے میری بتی جلی کہ یار ہم جو یہ بھی مطلب مجھے پتا ہے, اسے بھی کہا مطلب سائے بہنوں میں باتیں ہوئی, میری بیٹی نے بتایا کہ یوں بولتے ہیں کہ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا القاب اب تمہیں بولنا تقریباً کم کر دیا. دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو تو یار اس کو کوئی رٹ لے تو یہ بڑی بات ہے. لوگ متاثر ہو گئے, اور کیا بولتا ہے تو اب اس کو سمجھے کون؟ تو بولے یہ کچھ ایک تو لقب اس نے بتایا, بولے یہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں نا یا بولتے ہیں بیان میں ہم نے کو سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ باہر ملک میں تو اردو تقریباً انگلش زیادہ ہے, بچے بھی انگلش بولتے ہیں اردو نہیں. ایک پرانا چٹکلا تھا کہ وہ باب الکعبہ کعبے کے دروازے کی تصویر تھی, تو میں نے بچے سے پوچھا, اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے بال بچے والا ہو گیا, اس وقت کوئی 7-8 سال کا بچہ ہوگا, تو میں نے اس کو پوچھا یہ کیا ہے؟ تھا اپنے پاکستانی کا بچہ لیکن وہی پلا بڑا ہوگا نا, اللہ ہاؤس کا ڈور, کعبے کے دروازے کو یہ پتا ہوگا کعبہ اللہ کا گھر ہی مشہور ہے نا, اللہ کا گھر ہے, تو اللہ ہاؤس کعبہ, اللہ کا گھر, اللہ ہاؤس کا ڈور, ڈور مانے دروازہ. تو یوں مطلب یہ اس طرح کی اردو بولتے ہیں بچے وہاں کے, یوں سمجھ لو. تو ایسی صورت میں ہماری اردو دانی جو ہے ان کے لیے یہ الفاظ بیان کرنا دقیق و ثقیل, یہ ان کے پلے نہیں پڑے گا, یہ الفاظ بھی نہیں پلے پڑے ہوں گے, معاف کر دو. چلو کوئی مسئلہ تو سمجھانا تھا نہیں اس وقت. تو یہ کہ عادت جب ہوتی ہے نا مشکل اردو بولنے کی, تو پھر یہ کہ آسان کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے, یہ بھی ہے. لیکن کوشش میری ہوتی ہے, دقیق معنی مشکل, ثقیل معنی وزنی. چلو یہ بولا تو میں نے, میں ویسے ہی خوشطبعی کے لیے کبھی اس الفاظ بول دیتا, اس میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, اردو پڑھے لکھے زیادہ اچھی اردو, ان کو اس میں مزہ آتا ہوگا. لیکن ان کی تعداد کتنی, زیادہ تر تو بےچارے عام لوگ ہوتے ہیں جو اتنی نہیں مطلب گہری اردو نہیں جانتے. تو مسائل بیان کرنے والوں کو, سنتیں بیان کرنے والوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو, کہ مشکل الفاظ اگر بولتے بھی ہیں تو اگر اپنی بس میں ہے, اتنی صلاحیت ہے, تو پھر اس کو تھوڑا آسان بھی کر دیں, اس کی تسہیل بھی کر دیں. تسہیل بھی آسان کرنا اس کے معنی. الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رمضان ماہ صیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے, جو یقیناً قرآن پاک سمجھے بغیر ممکن نہیں. آئیے اس رمضان تلاوت قرآن کی برکتوں سے فہم قرآن کا نور بھی حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے کنز الایمان. آرڈر کیجیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کے سفر کا آغاز آج ہی کیجیے. گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ الاخلاص 16 بار 16 ٹائم اول آخر ایک بار درود پاک روزانہ ہر نماز کے بعد باوضو پڑھ کر دعا کیجئے. یہ عمل نوکری یا ملک سے باہر جانے کے انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی مفید ہے، بشرطے کہ کہیں بھی جھوٹ اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو مدت کام پورا ہونے تک. الہی آ گیا رمضان کا آخری اشارہ، رہائی دار جہنم سے ہو عطا یا رب، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب.
مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر ناپ در سے نخالی. مغفرت کا
کچھ یوں لکھا تھا کہ آپ خود پر شک کرنے میں مصروف ہیں جبکہ دوسرے آپ کی صلاحیتوں سے گھبراتے ہیں، امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ کہ احساس کمتری کی طرف یا تو یہ اشارہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ عاجزی ہوتی کہ مجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو عاجزی کے طور پر لوگ کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ اندرونی طور پر یہ کہ میں کوڑ دماغ ہوں، مجھے سمجھ نہیں پڑتی، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، میرا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں باتوں کا. تو ایک تو یہ، اور جبکہ دوسرے لوگ آپ کی صلاحیتوں سے خبر آتے ہیں، یار آپ تو بہت باصلاحیت ہیں، یہ بعض ہیں مطلب کہ جن کو بہت مشکل ہے, پیپر کل بہت مشکل ہے, میں تو فیل ہو جاؤں گا, مجھے تو کچھ نہیں آتا, اور وہی ممتاز آتے ہیں, اعلیٰ نمبر دے لیتے ہیں اسی میں. اس سال تو امتحان کے لیے تیاری کچھ نہیں کی میں نے, بیمار ہو گیا تھا, فنا تکلیف, فنا ٹینشن, اس بار دھو گیا میں اور آ جاتے ہیں میرٹ لسٹ میں. اس طرح یہ ہوتا ہے, تو یہ شاید اسی طرح اشارہ ہے کہ ان میں صلاحیت اتنی کہ لوگ گھبراتے ہیں, کہ خود احساس کمتری کا شکار ہے. واللہ اعلم, یہ قرآن آیتیں تو نہیں ہیں جو ان کا اٹکل سے یا حدیث پاک کی اٹکل سے شرح یا قرآن آیت کی اپنی سوچ کے مطابق بندہ کوئی تشریح کرے تو یہ تو گناہگار ہے. صحیح وہ تب بھی گناہگار ہے جب تک یہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جن کو شرح کرنے کی, تفسیر کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو, تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیگر مفسرین جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ان کی روشنی میں تفسیر یا شرح کرتا ہے, باصلاحیت ہوتا ہے. ہر عالم بھی حدیث کی شرح یا قرآن کریم کی تفسیر اپنے طور پر اس کو بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ مفسر بھی اپنے طور پہ نہیں کر سکتا, وہ بھی آگے قرآن و حدیث پر اس کی نظر ہوتی ہے, اسی کی روشنی میں وہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن اب یہ کہ ان چیزوں کی اس طرح کی پوسٹ کی اگر وہ کچھ غور کر کے بندہ شرح کرے تو اسے کیا حکم لگے گا؟ اس طرح اشعار جو ہوتے ہیں نعتیہ, تو ظاہر اب اس میں بھی شاعر کا معافی ضمیر کچھ بھی ہو, اس کے دل میں کچھ بھی ہو, اس کے معنی اگر اپنے طور پر ہم کبھی پوچھتے ہیں سوال, سوال کرتے ہیں, سوال پوچھا نہیں جاتا, سوال کیا جاتا ہے, سوال کے لفظی معنی ہے پوچھنا. تو خیر, تو یہ مطلب یعنی کہ اپنے طور پر جو سمجھ آتی ہے وہ بعض وقت شرح کرتے ہیں اشعار کی, کہ یہ آیت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں آفاق یعقوب لیاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرے حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ ہمارے پاس موبائل بنانے کے لیے آتے ہیں, پھر وہ کئی روز تک گزر جاتے ہیں تو موبائل لینے نہیں آتے. میرے پاس کم و بیش کافی تعداد میں موبائل رکھے ہوئے پچھلے 7 سے 8 سالوں میں, تو یہ جمع ہوتے ہوتے میرے پاس کافی تعداد ان کی ہو گئی ہے. تو اب ان موبائلوں کو میں کیا کروں, چونکہ میرے اس موبائل کے اندر میرے اپنے بھی کچھ پیسے لگے ہوئے ہوئے ہیں, تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.
اللہم آمین بھیاکم. اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں, آتے رہتے ہیں, اور کاروبار کے بدل بدل کاروبار بےچارے یہ واقعی اب جو خوف خدا والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا سوال کرتے, ورنہ تو مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہوں گے کہ نہیں آیا تو ہم کیا کریں, تھوڑی چرایا ہے, چھینا بھی نہیں ہے. تو اس طرح اس کا واقعہ یعنی کہ مسئلہ تو ہے, یہ نہیں کہ ہم اس کو ہڑپ کر سکتے ہوں, 100 سال بھی ہو گئے تو ہم اپنے اس کو کھا جائیں یہ نہیں ہو سکتا, اس کا یہ کہ اس کا انتظار کرنا ہوگا, کتنا بھی عرصہ ہو جائے انتظار کرنا ہوگا کہ یہ آ جائے. اور اگر اپنی زندگی کا مسئلہ ہو جائے تو ورثہ کو بھی وصیت کر دے کہ یہ کسی کا ہے. اب اس میں اب تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے یار, کمیونیکیشن آسان ہے, دنیا بھر میں رابطہ ہو سکتا ہے. اگر گاہک سے, اب تو ہو سکتا ہے لے بھی لیتے ہوں گے, 8 سال کار صاحب بھی تو بتا رہے ہیں نا, گاہک سے نمبر تو بولے گئے موبائل ہی اس کے پاس ہے, لیکن ایڈریس لے لے, اس کے دوست کا نمبر لے لے, کسی کا تو نمبر وہ دے گا نا, کہ اس سے اطلاع مل سکتی ہو کہ آپ کا موبائل لے جائیے. تو یہ کہ یہ سب کرنا چاہیے, ایڈریس بھی ہو, خط و کتابت کے ذریعے اگر وہ رابطہ نہ ہی ہوتا ہو, نہ ہوتا ہو تو خط و کتابت سے ترکیب بڑھائے ڈھونڈے. تو عوام تو بولتے ہیں ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا, ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے بولتے ہیں نا, ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے, اس کے معنی اس کی تاویل ہوتی ہے, اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب کے لیے آدمی جد و جہد کرے, کوشش کرے تو وہ بھی مل جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب. اللہ جسم سے پاک ہے, قریب سے مراد یہ ہم فزیکلی یہ میرے ہاتھ سے قریب ہوئی یہ مراد نہیں ہوتی, اللہ پاک کی محبت, محبت اور محبت اور محبت, جتنی محبت زیادہ ہے اللہ پاک سے اتنا اللہ, یہ اس کے معنی ہی ہوں گے, یہ اللہ پاک سے زیادہ قریب ہے. فزیکلی نہیں, فزیکلی کی یہاں صورت ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ کا کوئی جسم مانے تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا. کہنے ہمارا ہاتھ پاؤں اس طرح, تو اللہ کے بھی اگر باڈی پارٹ کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. تو مسلمان مانے بھی کیوں ایسا؟ اللہ پاک جب بہاری شریف میں بھی لکھا ہے کہ ہم جب اللہ پاک کو دیکھیں گے جنت میں انشاءاللہ اس وقت کہیں گے. تو یہ کہ اللہ پاک کو صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں سے زیارت کی, اور کوئی کسی نے نہیں کی, نہ کوئی کر سکے گا. اور خواب میں زیارتیں کی ہیں. اب خواب میں جس طرح بھی زیارت ہوا, اب اللہ بہتر جانے جنہوں نے کی خواب میں. اولیاء کرام کو بھی زیارت ہوتی ہے, عام لوگوں کو بھی بات ہوتی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی. تو اس طرح مطلب یہ حقیقت میں جو اللہ ہے اس کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا, نہ اس کی کوئی سائز بیان کی جا سکتی ہے, نہ یہ اوپر کہہ سکتے ہیں اوپر اوپر بیٹھا ہوا ہے انصاف کرنے والا. یہ بھی جملہ خطرناک ہے. اگر جسمانی طور پر بیٹھا ہوا ہے یہ عقیدہ رکھا تو پھر تو وہی کفر بن گیا. ہاں اللہ بیٹھا, یہ بھی کفر ہو جائے گا. بیٹھا کہ وہ بیٹھنے, وہ بیٹھتا نہیں ہے, بیٹھنے سے پاک ہے, یہ بیٹھنے سے پاک ہے, اس میں پتہ نہیں کہ پاک کیا. تو جب وہ بیٹھتا نہیں ہے, یعنی اس کی, یعنی کہ جیسے ہماری بیٹھنے کی کیفیت ہے نا, میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں, تو اللہ پاک کی یہ کیفیت نہیں ہے, یہ انداز ہی نہیں ہے. خدا ہے یہ ہم مانتے ہیں.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الشورا میں ارشاد فرماتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے, یعنی نہ اللہ کی مثل کوئی ہے, نہ اللہ کسی کی مثل ہے, اسے پاک ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو, فتحلکو, تم ہلاک ہو جاؤ گے. تتفکروا فی خلق اللہ, اللہ کی جو مخلوق ہے, اس کی کائنات ہے, اس میں غور و فکر کرو, اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی.
اللہ جیسا کوئی ہے, نہ اللہ کسی کے جیسا ہے, مثل من جیسا. اور جو بھی یعنی کہ سوچنا ہے تو اللہ کے بارے میں اس طرح کا نہ سوچے, غور و فکر نہ کرے, اللہ کی ذات میں گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, شیطان ایمان لے اڑے گا. اور جو بھی اس کی مخلوق ہے اس میں غور و فکر کی اجازت ہے, اس سے منع کیا گیا ہے غور و فکر کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم ایک ہیڈ ڈریسر کی شاپ پر موجود ہے, اور یہ ہیڈ ڈریسر کی شاپ کوئی عام شاپ نہیں ہے. خاص کیا ہے اس میں؟ خاص یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں یہ شاپ ہے, تو خاص تو ہوئی نا, ہم اس کے بندے ہیں, کیوں بات بنائی. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی ہمارے سامنے ایک بزرگ آئے, کل انہوں نے عمرہ ادا کیا, اور اس کے بعد عمرے کے بعد انہوں نے یہ کٹ دیکھ رہے, یہ انہوں نے تفسیر کروائی ہے, اس کے بعد انہوں نے احرام اتار دیا ہے اور جو لباس ہم پہنتے وہ پہن لیا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا کنفیوژن یہ تھی کہ کیا انہوں نے جو یہ تکثیر کروائی ہے, کٹ لگوایا ہے, تو یہ کیا آخری سٹیپ جو ہے وہ کافی تھا احرام اتارنے کے لیے, جبکہ اب یہ آج آئے ہیں یہاں پر اور یہ اب حلق کروائیں گے, یعنی یہ گنجے ہوں گے, تو اب کنفیوژن تو ہے. پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
ماشاء اللہ. اچھا, اب جیسے جو اتنے ان کے وال پوروے کے تو ہی نہیں, ایک پوروے سے ویسے ہی چھوٹے ہیں, تو اب یہ قصر کرے تو چوتھائی سر کے بال اگر یہ اتار دے تو قصر ہو جائے گا اس کا؟
یعنی اگر تو بال اتنے ہوں گے کہ جو جس کا پوروا کٹ سکتا ہے تو ہی بالوں کی تقصیر ہوگی, اس کے بغیر تو تقصیر ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, اب جو حلق کروانا ہے اس میں سنت مبارکہ تو پورے سر کا ہی حلق کروانا ہے, البتہ اگر چوتھائی سر کے حصے کا حلق کروا لیا تو احرام کی پابندیوں سے وہ نکل جائے گا, لیکن ہے یہ خلاف سنت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ان کے اوپر تو بلال یہ تو تقصیر کسی صورت تھی نہیں نا جو انہوں نے کروائی ہوئی تھی, جو دکھائی گئی ہے, یہ تو چوتھا حصہ کا جو حصہ ہے وہ کسی طریقے سے اس کی,
اب یہ اتنا ہی سامنے دکھا رہی اتنا ہے یا پیچھے کی طرف بھی ہے دائیں بائیں ہر طرف کروائی جو اور ون فورتھ جتنا
نہیں ہے, یہ ون فورتھ نہیں ہے,
یہ تو نہیں ہے
جی,
مجموعی طور پر
جی
شاید اگر ہو جائے وہی چوتھا ہی سر کا یہ فروار ہے کہ جسے ٹنڈ کروایا ہے کسی نے, یا گنج ہے یا قدرتی گنج ہے اور اس نے عمرہ کیا, کیونکہ سر منڈوانے کے بعد ہی لوگ عمرے کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ون فورتھ اگر اس نے کر دیا تو یہ قصر ہو جائے گی, احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن سنت افضل ہے ویسے تین بار رحمت کی دعا جو احرام سے باہر کرنے کے لیے,
وہ تقصیر کی ہے نا, سمجھ یہ تقصیر نہیں ہے, تقصیر تو وہ ہوتی نا کہ جب بورا کٹتے, اب یہاں تو حلق کروا رہے, حلق کا چوتھا حصہ یہ کروا رہے تو یہ سنت کے خلاف ہے, حلق پورے سر کا کروانا ہوتا ہے تو وہ چوتھائی کوئی کروائے گا تو پھر وہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی.
اچھا
روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, رمضان
اللہ کیا بات ہے, ماہ رمضان کی سجاوٹ کی, جنہوں نے ماہ رمضان میں اس کی تعظیم کی خاطر اپنے گھروں کو سجایا, عمارتوں کو سجایا, گلیوں کو سجایا, دکانوں کو سجایا, اندر سے سجایا, باہر سے سجایا, اللہ پاک سب کی قبروں کو روشن کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, با کے روب صدقتی, صدقے میں جلدی کرو, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ چھوٹے عبید رضا جیسے کھڑے ہوئے, باہر نکلے تب بھی ایسے رہے تو مدینہ مدینہ, اندر میں تو ہے ماشاءاللہ سجدج کے ساتھ.
میرا نام سہیل احمد اتاری ہے اور میں پنجاب ضلع گلزار طیبہ سے ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ترغیب دلا رہے ہیں ماہ رمضان میں کہ گھروں کو بھی سجاؤ اور بیت مسجد کو بھی سجاؤ, تو یہ سوچتے تو ہوں گے لوگ کہ فیضان مدینہ سجا ہوا نہیں ہے, تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ فیضان مدینہ کو کیوں نہیں سجایا گیا. جزاک اللہ خیرا.
فیضان مدینہ جیسا سجا ہوا نہیں, ایسی کوئی جگہ شاید سجی ہوئی نہیں ہوگی. مسجد کی رونق جو ہے نا بتیوں سے نہیں ہے, بندوں سے ہے, نمازیوں سے ہے, سچ پوچھو تو. لیکن ظاہری سجاوٹ اس میں اصل عرف و عادت کا ہوتا ہے کہ مسجد کا چندہ جو ہے نا, یہ مسجد کے جو کام فکس ہوتے ہیں اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے. اب رمضان کی سجاوٹ کا چونکہ رواج نہیں ہے تو اس لیے مسجد کا چندہ دینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کیسے مسجد بھی سجائیں گے رمضان میں, تو اس لیے وہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس چندے کے پیسوں سے مسجد کو سجایا جائے, اس کے لیے پھر الگ سے فنڈ کرنا ہوگا, اور اس اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے. ویسے آج کل 40 لاکھ روپے کھانے پر خرچہ ہو رہا ہے کم و بیش, یہ ہمارا 10 دن کا جو اوسط, ورنہ پچھلے 20 دن نکلے اس میں بھی لاکھوں روپے خرچہ ہو چکا, تو اس کے لیے بھی ہم کو مطلب فنڈ کرنا, دعوت اسلامی کے لیے عطیات فنڈ چندہ کرنا, اتنے جامعات المدینہ, تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بولے کہ اب میں بیٹھا ہوں نا, جب تک جیوں گا فیضان مدینہ کو دلہن بنا دوں گا, ہم دعائیں دے کر قبول کر لیں گے انشاءاللہ, فیضان مدینہ بھی سج جائے گی, ہو سکتا ہے کل ہی سج جائے.
تو پھر یہ بارہویں شریف کے دنوں میں چراغا ہوتا ہے.
یہ بھی بارہویں شریف چراغا بھی ہم جو شخصیت جو اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں ان سے کرتے ہیں. ہم مسجد کے چندے سے نہیں, ویسے سجاوٹ ہو سکتی ہے مسجد کے چندے سے, عرف ہے ہمارے یہاں سجاوٹ کا. یعنی اس کی بھی مجلس برسوں پہلے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسوں کا انتظام کر کے یہ سجائیں. اب یہ چل رہی ہے کہ نہیں, یہ ابھی آپ نے توجہ دلائی, وہ مجلس ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے نگران شورا کو یاد ہو.
میری آخری اطلاع تک وہی چراغاں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ مجلس کے تحت ہی ہو رہا ہوتا.
وہی نہ بھی جاری ہے نا اپنا,
میری آخری اطلاع تک.
جی جی الحمدللہ, احتیاط کرتے ہیں کہ مسجد کا چندہ جو ہے نا اس کو نہ چھیڑا جائے. اور بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے دعوت اسلامی کے پیسوں سے لینا بھی جائز ہوتا ہے, جو ہمارا جو عرف ہے جو اس کا کرائیٹیریا اس کے مطابق. پھر بھی ہم لوگ ذہن کبھی کبھی دیتے ہیں. پہلے تو جب یعنی بہت کچھ ایسے کام ہوتے تھے جو ڈائریکٹ اس کے چندے کر لیتے تھے کہ مسجد اس کے فنڈ کو مت چھیڑو, اس کے ہمارے کام لگے بندے ہیں. جامعت المدینہ یہ روز کا لاکھوں روپے کھائے گا, یعنی اس کا چارہ ہی نہیں ہے, اس کا حل ہی نہیں. ایک دن کی بھی اگر ہم چھٹی کر دیں تو ہمارے طلبہ بےچارے ڈیلے پڑ جائیں گے, کھانا تو ان کو چاہیے روز. اسی طرح اور بھی مطلب ایسے کام ہے بعض کے, اب مسجد ہے اس کے بل لاکھوں روپے تو بل آتے ہیں اس کے. پھر ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ اجارے پر اجیر, یہ بھی پتہ نہیں 30,000 کتنے یار بھولیا میں, اچھے خاصے ہیں 42,000 پلس. ہاں 50,000
دنیا بھر میں, دنیا بھر میں 54,000 پلس ہے حضور دنیا بھر میں.
اب یہ کہ اتنے سارے 54,000 پلس 54,000 سے بھی اوپر. تو اب اس کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک دن کی کٹوتی کر لیں کہ بھائی چندہ نہیں ہوا. تو اس لیے جان مار کے چندہ کرنے والے کر رہے ہیں, سمجھے. یہ سب کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یار میں نے دعوت اسلامی سے کیا نفع اٹھایا, یار میں تو بے نمازی تھا, دعوت اسلامی نے مجھے نمازی بنایا, میں تو ادھر ادھر بھٹک رہا تھا, دعوت اسلامی نے لا کر مجھے مدینے کے رستے پہ ڈالا, اور اب میں مطلب یار اس کے لیے کچھ نہ کروں. سارے کہ ایک مروت کا تقاضا, ایک حیا کا تقاضا, ایک ہے مطلب کہ آدمی اپنی اس تنظیم کو زندہ رکھنے کے لیے سب ایکٹیو ہوں گے تو یہ کام چلتا رہے گا. باقی سب خالی آ کے کھا کے تنقید یا تعریف کر کے چلے جائیں گے کہ آج مرچیں زیادہ تھی, آج خاص ٹیسٹی نہیں تھا کھانا. ارے بھائی ہزاروں لاکھوں کو روز کھلاؤ تو صحیح تم یار, پھر پتا چلے ٹیسٹی کیسے ہوتا ہے, تیکھا اور پھیکا کیسے ہوتا ہے. سارے کا مطلب کبھی ہو جاتا ہے 19 ہو جاتا ہے, اتنا سارا کھانا پکتا ہے ہزاروں کا ڈیلی سحری افطاری میں, کھانا ٹھنڈا تھا یار آج مزہ نہیں آیا. ارے تو یار سینکڑوں ہزاروں تھال بنتے ہیں تو کیا ایک ہی ساتھ ڈومنگ کریں گے اور نکالیں گے, آپ کو گرما گرم دیں گے کیسے دیں گے. پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اکثر گرم پہنچ جاتا ہے کھانا الحمدللہ. اس کی کوششیں جاری ہے کی جا رہی ہیں, ان کو دہی کھلاتے ہیں سحری میں تو اس سے کیا ان کو ٹھنڈک رہے, روٹیاں کھلاتے ہیں, بریانیاں کھلاتے ہیں, پلاؤ کھلاتے ہیں. ایک روپیہ بھی ہم نے ان سے چارج نہیں رکھا متقفین سے, ترغیب جوش دلاتے ہیں, جذبہ دلاتے ہیں کہ یار پکنک کے لیے جاتے ہو تو مفت کھاتے ہو یار, دنیاوی تعلیم لیتے ہو تو مفت نہیں یار جیب. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں آپ بیٹھے ہو اے سی میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, سکون اور کھانا پینا آپ کو نہ پکانا پڑتا ہے نہ اٹھانا پڑتا ہے, آپ کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ آ کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ کھاؤ اس کو, آپ کھا دیتے ہیں آپ کی مہربانی ہے. پھر بعد میں دسترخوان میں آپ کو نہیں اٹھانا ہوتا, یہ بےچارے اٹھا لیتے ہیں اسلامی بھائی, ایسا ہی ہے نا کچھ تقریباً نظام اسی طرح کا. تو یہ کہ آپ ایک ہی کام کریں بس, فی الحال یہ جو جیب میں ہاتھ ڈالے ہیں تاکہ یہ نظام بھی چلتا رہے, ہم بولتے ہیں اسے تو بےچاروں نے اسلامی بھائیوں نے کل دیا تھا لیکن وہ ایک دن کا بھی نہیں بنے گا, میں نے پوچھا نہیں کتنے ہوئے, ایک دن کی آج کل ہے 40 لاکھ کے آس پاس, تو وہ 1,00,000-2,00,000 ہی ہوئے ہوں گے, کتنے ہوئے ہوں گے تو اس سے تو کیا گزارا ہوگا. ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے سخی داتا ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, خرچہ کرنے کی جگہ تو دیتے ہیں, دل کھول کے دینے والے پڑے. تو یوں یہ نظام چلتا ہے. یہ مستشفی ہمارا جو ہاسپٹل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں مفت چلے گا یار؟ دوائیں اور ڈاکٹر اور جو بھی ہے ارے سب خرچہ تو ہوتا ہے. بعض ڈاکٹر ماشاء اللہ رضاکارانہ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں. تو بہرحال دوا تو وہ بس جو مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کا شوق رکھتے ہیں وہ دیتے ہیں اس کا خرچہ. تو بہت سارے کام چل ہی رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. اس بار ہمارا دواؤں کا خرچہ کم ہوا ہے, کافی مریض بہت کم ہو گئے. وہ الحمدللہ پہلے بھی مشورے دیے میں نے, اس بار میں نے کلپ جاری کیا اور ہمارے اسلامی بھائیوں سے مشاورت ہوئی تو ہماری اعتکاف کی مجلس نے اوڑھ لیا اپنے اوپر کہ اس پر آج اس ہم عمل کریں گے اس پر. تو الحمدللہ عمل کیا تو 2022 کے آس پاس یہ 20 دن جو تھے نا اعتکاف کے, تو ڈیلی کبھی کبھی اتنا بھی پہنچ جاتے تھے 1800-2100 مریض, اور اب ایوریج آئی 400 مریض. اتنے ساروں میں ہزاروں میں 400 مریض. کل کا میں نے پوچھا تو کل 500 مریض آئے. تو وہ بھی اب کباب سموسے آ کر ڈالیں گے تو صحیح نا, جو 20 دن کھائے ہم ان کو کباب سموسہ کھلا نہیں رہے. ہم کھلا سکتے ہیں ان کو, پراٹھے کھلا سکتے ہیں, لیکن یہ پراٹھے کھائیں گے تو بخار میں تپتے رہیں گے, پھر پڑے رہیں گے بےچارے اور پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی صحت ہمارے لیے مفید ہے تاکہ یہ عبادت کریں دل لگا کر, ان کو تراویح میں پٹ پٹ پیٹ میں نہ ہو, اطمینان سے تراویح پڑھیں سمجھا, ورنہ وہ ادھر کھانسے ادھر کسی نے رپلائی کی تو بھی ٹھاؤں ٹھاؤں کیا فضا گونج اٹھی. یہ ان 20 دنوں میں تو کم ہوا ہوگا, میں آج کل کا نہیں پتا مجھے کہ کچھ ہے کھانسی کی ٹون چل رہی ہے. نہیں اتنی نہیں چل رہی الحمدللہ, تھوڑی چل رہی ہے. تو ابھی انشاءاللہ یہ ہے کباب سموسے جو اگل دیں گے نا سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کھلانے نہیں ان کو, لیکن یہ کہ باہر سے لا کے کھاتے ہیں. اچھا جو کھا رہے ہوں گے سو یہ سنتے نہیں ہیں, بھائی کھائیں گے فدر ہاسپٹل مستشفی. زندگی بھر اگر میرے نسخے پر عمل کریں گے, گھر میں بھی آدھا تیل مسالہ آسان نسخہ ہے, آدھا تیل مسالہ, تیل مثال کے طور پر اب ایک پتی لیے اس میں 2 چمچ تیل ڈالتے ہیں, سپوز کرو 1 چمچ ڈالیں. چائے پکاتے ہیں 2 چمچ چینی آپ پیالے میں ڈالتے ہیں 1 چمچ ڈالیں. سب آدھا آدھا کر دیں, آپ دیکھنا شوگر ڈھونڈیں گے کہاں گئی. اتنا میٹھے میں میٹھا چائے پیتے ہیں کہ شربت بھی ایک بار سوچے کہ یار میں ہی ہوں یا میرا کوئی بڑا بھائی ہے, ہوں گرم میں کوئی فرق نہیں ہے مٹھاس میں. تو شربت بھی پیئیں تو کم میٹھا, اس میں بھی چینی کی مار ہوتی ہے, وائٹ شوگر ہے یہ, وائٹ شوگر یہ سمجھو کہ وائٹ پوائزن ہے ایک طرح سے, سفید زہر نہ خطرناک ہے. تو یہ بہت میٹھی ڈش جو بھی پکتی ہے, میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ میٹھی تو میٹھی ہوتی ہے, میٹھی میں میٹھی اتنی چینی ڈالتے ہیں اس میں. یوں پاکستان کا ہر تیسرا, ابھی تو کسی نے بتایا ہر دوسرا فرد شوگر کا اس کے اندر شوگر, بلہ معلوم تیسرا تو فرد شوگر کا تو میں نے مدنی چینل کے سنا ہے. اس میں یہ ڈاکٹر لوگ اس طرح کا یوز بتاتے ہیں, اتنے شوگر کے مریض ہو گئے, اتنا چینی کا استعمال ہے کہ علمان پیدل چلنا نہیں ہے, ایکسرسائز کرنی نہیں ہے, مسجد 2 قدم پر ہے پھر کر کے اسکوٹر پر پہنچے, کھا کے یوں کر کے بیٹھ گئے, کھانا کھا کے تو یہ اندر جم گیا. بیماریاں نہیں ہو تو کیا ہوگا, بھلے آدمی پراٹھا کھائے بوٹی نہیں بوٹا کھائے لیکن ساتھ میں اس کی مشقت ایسی ہو کہ یہ ہضم ہو جائے, ہضم نہیں ہوتا. اس لیے پھر کم کھائے اور ہلکی غذا کھائے. تو ہم نے یہ کوشش کی الحمدللہ نے کہ یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کا پیغام, ایک اسلامی بھائی کا صوتی پیغام آیا تھا کہ ڈاکٹر کا پیغام آیا کہ بھائی یہ کوئی لیٹا ہوا ہو کر ہم کو بتا دو یار, ہم آ کر اس کو چیک کر لیں گے. ان کو فرصت ہو گئی ڈاکٹروں کو, کام نہیں مل رہا الحمدللہ. ثم الحمدللہ سب کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اتنا امن ہو گیا. اگر دوسرے اعتکافوں میں سب کو یہ پیغامات تو دیے ہوئے تھے اللہ، اگر ہر جگہ ایسا ہو رہا ہو تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. اس طرح بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، اگر احتیاط کریں نا پکانے میں کھانے میں. مسئلہ یہ کہ بچوں کے ابو جو ہیں یہ نہیں یہ سنا ہوتا، یہ جھگڑا کریں گے، اور یہ الگ بات ہے جھگڑے بھی نہیں کر رہے، بس میرا کلپ اگر سنبھال کے رکھیں گے سنائیں نا تو اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوا، فائدہ نہیں بہت فائدہ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے. اور پہلے مطلب یہ خوب کھاتے تھے، مطلب یہ کہ بعض لوگ اب بھی ہے، مطلب کچھ کچھ آواز آئی ہے تو ہم ٹھیک ہے، گھر میں دال میں گوشت کیوں بند کر دیا، دال میں کدو شریف ڈال دیں تو امی کو بولو بوٹیاں ڈالے، بوٹے ڈالے. یار امی ہم نے بچپن پانی میں پکی ہوئی دالیں کھائی ہیں، یار ہمارے گھر میں پانی میں پکی ہوئی دال، پانی میں پکی ہوئی کڑی ہم نے یار ہزار بار کھائی ہے یار، یہ موبائل کھائے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا یار. تو یہ کہ ادھر مفت کی بوٹی اور بوٹا چاہیے، گھر میں کون دال میں یار گوشت ڈالتا ہے؟ ہمیں ایسے سے آپ کو ملیں گے غریب لوگ کہ جو گوشت بقرعید میں کھاتے ہوں گے، خرید نہیں سکتے. تو یہاں قوم کا چندہ تو یار دال میں بوٹی کیوں بند کر دی، یہ مجھ تک پہنچی یہ بات، اس لیے میں بولا یار بولا یار امی کے پاس جا کے بوٹیاں کھا لے یار، امی بغیر بوٹی کی روٹی کھلائے گی آپ کو. بولے کہاں سے لاؤں گوشت؟ تمہارے ابو کو بولو، ابو آنکھیں نکالے گا. میں کہاں سے لاؤں پیسے یار، میری تو اتنی تنخواہ ہے، آخری دن میں تو بالکل جیب خالی ہو جاتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہو جو میں کہتا ہوں. تو یہ کم سے کم کم سے کم ہم گوشت کھائیں گے، گوشت کھایا تو ایک بوٹی سے گزارا. مجھے ایک ڈاکٹر نے بہت پہلے بتایا تھا، سید صاحب تھے اور بوڑھے تھے، میرے اندازے سے بوڑھے تھے، اسمارٹ بالکل اسمارٹ تھے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مطلب بچپن میں ہفتے میں ایک بار گوشت پکتا، تو ہم لوگ خوشی کے ہمارے دوستوں میں کہتے تھے آج تو ہمارے گھر میں گوشت پکا ہے گوشت، اور ایک بوٹی ملتی تھی کھانے کے لیے. تو ایسے صحت مند تھے وہ. تو اس طرح مطلب بوٹی کم کھائے. اب گوشت بھی آج کل جو بکرے یا جو بھی اب سب فارمی چلا ہوا ہے، فارمی میں چربیاں بڑھاتے ہیں، غذائیں دے کر پتہ نہیں کیا کیا ان کو دوائیں کھلاتے ہوں گے، اور یہ دودھ بھی بڑھا دیتے ہیں اس کا، اور یہ ہر چیز میں مسائل ہی مسائل ہے غذاؤں میں. تو ابھی اس کو کم استعمال کریں، یہ ایک حل لا ینحل مسئلے کا ہے. ایسا مسئلہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، چھوٹا سا کہ کم سے کم جائے ایسی چیزیں، تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، اللہ کے لیے آپ عبادت کر سکیں گے. نیت بھی یہ کریں کہ میں صحت اچھی رہے گی تاکہ میں عبادت اور قوت حاصل کروں اس سے. آپ دیکھنا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بعض بزرگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چلتے پھرتے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے، عمریں کافی ہوتی ان کی، تو وہ ان کے ماضی میں انہوں نے غذاؤں میں احتیاطیں کرنا ملے گا. فروٹ کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، یا سبزی کے نام سے چیڑ ہوتی ہے نہیں کھاتے سبزی، پھل کم کھاتے ہیں، اپنی پسند کا پھل کھا لیتے ہیں، چلو یہ بھی کھا لیں، یہی کھا لیں، کھائیں تو اسی پیٹ میں جائے. باقی بس وہ برگر کھائیں گے اور یہ شامی کباب کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، پکوڑے کھائیں گے، یہ چیزیں کھاتے ہیں. اور پھر یہ بےچارے عید کے دنوں میں، رمضان شریف کے آخری دن زیادہ عبادت کے ہوتے ہیں، اس میں بخاروں میں تپ رہے ہوتے ہیں، پیٹ پکڑ کے پڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی مطلب پیٹ کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں کہ نام لینے میں مزہ نہیں آتا، تو یہ پھر بیچاروں کو یہ پرابلم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑ ہو جاتی ہے آخری دن میں، ان کے کمائی کے دن ہوتے ہیں، تو یہ بھی عبادت اس بہانے اس وجہ سے شاید کم کر پاتے ہوں گے ڈاکٹر بھی، مال آتا تو کون چھوڑے گا یار.
میرے سنت بعض دالیں بھی نے جن میں پروٹین ہوتی ہے، لحمیات کھجور میں پروٹین ہے،
لحمیات
جی
گوشت پروٹین. تو یہ جیسے دالوں میں ہوتا ہے، خاص کر یہ مسور کی دال بہت اچھی ہے اس میں، یہ تو گوشت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. بعض قومیں ایسی دنیا میں ہیں جو گوشت نہیں کھاتی، وہ سبزی دال یہ کھائیں گے، وہ بھی زندہ ہے. ہماری نس نس میں گوشت ہے، سچی بات ہے، گوشت نہ ہو تو موڈ خراب ہوتا ہے کہ یار آج یار سبزی ہے، مزہ نہیں آتا کھانے میں، ایسا ذہن بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بوٹی لے لو، وہ بھی ہڈی والی. ایک دور میں میرا وزن بڑھ گیا تھا، پھر پیٹ کا قفل مدینہ میں نے لکھا تو میرا اپنا ذہن بنا، تو بس میں نے کھانا شروع کیا. ایک بوٹی وہ بھی ہڈی والی لیتا تھا، بوٹا نہیں بوٹی، ہڈی والی. تو اس سے تھوڑا نفسیاتی طور پہ اس کی سائز بڑی ہوتی ہے نا، اس میں سے نوچ نوچ کے وہ بوٹی کھاتا تھا میں، اور بھوک سے کم. اور الحمدللہ میرا وزن گرنا شروع ہوا، اور 87 ہو گیا تھا پیٹ بھرے میں، پھر میرا 62, 61, 63 اس کے گرد گھومتا رہا وزن میرا، اور میں اپنے آپ کو بہت بہتر صحت پاتا تھا. پھر وہ بس کوئی آپریشن کی ترکیب ہوئی میرے وہ ہرنیا کے، اس میں کچھ دوائیں اور کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوئی تو پھر وزن اچھا. اب میں جذباتی بنتا ہوں اور 63 پہ آتا ہوں تو میں آ نہیں سکتا، بڑھاپا ہے نا، سب کمزوریاں، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، تو اس میں بس وہ مینج نہیں کر پا رہا میں. لیکن میرا وزن اتنا بھی نہیں ہے، میرے خوش فہمی کی شاید ہے یا کیا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے جس طرح اور لوگوں کا وزن ہوتا ہے. یہ بیچارے وہ دیکھنے میں پہچانے جاتے ہیں، وہ چلنا دشوار ہوتا ہے ان کے لیے وزن کی وجہ سے. تو میری چونکہ ایج کافی ہو گئی الحمدللہ، اللہ جب تک زندہ رکھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے، تو اس لیے میں جذباتی طور پہ وزن کم نہیں کر رہا، ورنہ میں تجربہ ہو گیا مجھے وزن کم کرنے کا، ابھی کھانا پینا کم کر دوں. لیکن اتنا سارا نہیں ہے، جیسے ابھی آج کل تو کھانا بھی نہیں کھا پا رہا میں، وہ میں تھوڑا چبا کے کھاتا ہوں، لوگ نکلتے ہیں ایک تعداد ہے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو میرا کھانا بچ ہی جاتا ہے، جو رمضان میں کھاتا ہوں نا میں واپس دے دیتا ہوں. بیچ میں ایسا کیا میں نے کچھ سبزی کھاتا تھا میں، ویسے کھاتا ہوں سبزی کدو شریف وغیرہ، لیکن ان دنوں اب کم کھا رہا ہوں میں، کہ کھانا بھی ساتھ کھا لوں نا، کھانا جا کر کھاتا تھا، خالی اس سے کدو شریف سے گزارا نہیں، مطلب مشکل طاقت وغیرہ، نفس بھی ہے نا انسان کا. تو میں مطلب میں نے کھانا کھا لیتا تھا جا کر، تو تراوی بھی پڑھنی ہوتی ہے تو یہاں اور لیٹ ہو جاتا تھا، تو اب یا وہ اکٹھا جتنا کھا سکا کھا سکا، میرے نصیب پھر بھاگا. یہ میری غذا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب جیسے تراوی کے بعد جو میرا معمول ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاتا، بس یہ پانی اور کاوے پی رہا ہوں، چائے پی دی. پھر موقع ملے گا انشاءاللہ، آج نہیں ملے گا موقع، تو اکثر موقع ملتا ہے تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے، کبھی 1.5 کبھی 1.25 گھنٹہ یہ میں آرام کر لیتا ہوں. پھر اٹھ کر میں ڈرائی فروٹ بھگو کے رکھتے ہیں میرے لیے، وہ ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں، یہ طاقت دیتا ہے ڈرائی فروٹ، ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں. اور اس کے بعد کوئی چائے تو بس ایک پی لی بس، اب سحری کے بعد انشاءاللہ چائے پیوں گا. یہ میں نے مطلب یعنی کہ یہ ڈرائی فروٹ کھا لیا، عام طور پہ یہ بس ڈرائی فروٹ. اور اب آ گیا سحری میں، تو سحری میں 1.5 روٹی ہماری گھریلو روٹی جو چنے کی اور مکس، مطلب اس میں جو شریف گیہوں وغیرہ اجوائن اور کلونجی تھوڑی اس کی مکس روٹی بنتی ہے، اسپیشل روٹی شوگر کے علاج کے لیے ہوتی ہے، تو یہ روٹی کھاتا ہوں میں 1.5 چھوٹی سی روٹی ہوتی ہے. آپ کی تندور کی روٹی جو ہے نا، یہ سمجھو شاید ایک بنے گی یا پون پون بنے گی اس کی، الحمدللہ تقریباً یہ معمول ہے میرا. اب پانی ایک چائے بس، اب سارا دن تو روزے میں کھانا ہی کیا ہے. میں اب ذہن مطلب یہ میں نے بنایا ہوا ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرافت سے بیٹھنا ہے سمجھے تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو ادھر بار بار بھاگ تو پھر گزارا ہوگا نہیں. تو یہ اور احتیاط کرتا ہوں، سموسا پکوڑا کباب بالکل اس کا اس وقت بائیکاٹ رمضان میں، رمضان کے بعد بھی معمول نہیں ہے، کبھی آ گیا اور 1-2 پیس کھا لیے، لیکن جنرلی مطلب معمول نہیں ہے میرا الحمدللہ. یہ میں نے آپ کو اپنی غذائیں جو میرا آج کل معمول ہے یہ عرض کیا تقریباً الحمدللہ. تو میں اپنے پیٹ کو سیٹ پاتا ہوں، اپنے وجود کو بھی کافی حد تک سیٹ پا رہا ہوں الحمدللہ، اس کی رحمت ہے. تو آپ بھی اس کو اگر فالو کریں گے نا یہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، فائدے بھی رہیں گے. فائدہ نہ ہو پیسے واپس، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں پوچھوں گا پیسے کون سے پیمنٹ کیے تھے جو میں آپ کو واپس کروں، یہ پوچھوں گا. ورنہ جو آپ کے بچے نا یا چرے کچرے کھانے میں، وہ مجھے اچھا مجھے نہیں دینا، لنگر رضویہ میں باکس میں ڈال دیں، یوں کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ.
آج تو ایک انوکھا ہی جو ہے نا وہ کام ہوا ہے کہ ماشاء اللہ الکریم ڈاکٹر صاحب نے اپنے غلام محمد بھائی کو بلوایا. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے واپسی ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یار جو اسلامی حلقوں میں شرکت نہیں کر سکتے نا لیٹے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بیمار ہو، آپ ہمیں بتائیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں انشاءاللہ ہم بھیجیں گے، وہ بھلے وہیں پر جہاں لیٹے ہوں گے وہاں چیک کر کے ان کو دوائی دے کر آئیں گے. میں تو ہنس ہنس کے میں نے کہا یار لگتا ہے کہ مریض اس طرح آ نہیں رہے، انہوں نے ڈاکٹر و عملہ سب کچھ، تو پھر جو ہے نا اب یہ سمجھے کہ وہ سروس دے رہے ہیں کہ اینے مسجد میں اگر کوئی سو رہا ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے، بیمار ہے تو ہم اس کو دوائی دے دیں گے. میں نے کہا یار دیکھو یہ ماشاء اللہ الکریم جو میری سنت کی حکمت ہر چیز سالن کے اعتبار سے جو بہتر فرمائی نا، اس سے الحمد للہ ہمارے مریضوں کا سلسلہ نہیں ہوا. باقی بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خارج تو وہ اپنے گھروں سے لے کر آئے اور یوں سسٹم ہوا الحمد للہ سما الحمد للہ. بقیہ جو اب 9 دن ہیں وہ اللہ کریم خیر وافیت کے ساتھ، 9-10 دن جو بھی تو وہ خیر وافیت کے ساتھ گزر، وہ خیر وافیت کے ساتھ گزر جائے اور اللہ پاک ہمارے موتقف اسلامی بھائیوں کو نظر بس سے محفوظ فرمائے.
یہ وہی بات ہے جو میں نے افسر کی تھی تقریباً، یہ میرے پاس آیا تھا یہ پیغام الحمدللہ، تو مجھے بھی خوشی بھی ظاہر ہے فائدہ. اب یہ 400 کا میں نے بتایا نا آپ کو، اس میں بھی اب میری توجہ گئی کہ کوئی نفل اعتکاف میں ایک تعداد ہے جو باہر جاتی ہے بازار خوب گھومتی ہے، تو یہ وہاں سے کچھ لوگ یہ لاتے ہوں گے بھر کے جو اسپتال میں نکالتے ہوں گے، جو یہاں اگر جائے اور باہر نہ جائے نا وہ میرا خیال بیمار نہیں پڑتا ہوگا. یہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا گیا، اللہ بہتر جانے. ویسے بھی آدمی بیمار تو پڑتا ہے موت بھر آ کے بیمار، اور بوڑھا آدمی تو ہوتا ہی بیمار ہے. ہم کسی کی بیماری کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے یار اس نے خوب ڈٹ کے کھایا تو یہ پھنسا ہے، ایسا نہیں کہیں گے. اس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے. بیماری تو آ جاتی ہے، کبھی تھکن سے آتی ہے، کبھی بعض وقت نئی جگہ پر ہے تو نیند نہیں آتی. کئی ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں لگ رہا ہوگا احتکاب میں، یا 10 دن کے علاوہ اتنی بھیڑ یہ کیا نہ سونے کی جگہ نہ، تو سونے کی جگہ تو ہے لیکن سارا سب معاملہ کنجسٹڈ ہوتا ہے نا بھیڑ بھاڑ میں. بعضوں کو اسی میں مزہ آتا ہوگا کہ بڑی رونق ہے، مزے کی نیند آتی ہوگی. تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، تو اگر دل نہیں بھی لگتا تو ان شاء اللہ لگ جائے گا. ابھی تاثرات میں بھی کل ول کسی نے بتایا تھا کہ میں بس یوں چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں، بس یوں لگتا تھا دل چاہتا تھا کہ میرا دل لگتا تھا یہاں 2 دن تک، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، تیسرے دن ایسا دل لگا کہ اب جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. یہ غالباً اس طرح سے کچھ تاثرات آئے تھے. تو آپ ہمت رکھے اور بھاگے نہیں، ورنہ تو حج کیسے کریں گے؟ حج میں سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، مانے نہ مانے، جس نے حج کیا اس کو پتا ہوگا یہ تو کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے فیضان مدینہ میں. جتنی کعبے شریف کا طواف میں بعض وقت لوگ پس رہے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، اور صحیح میں بھی بعض وقت پس رہے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. تو یہ کیسے کریں گے؟ یا پریکٹیکل کر لیں فیضان مدینہ میں.
رمی کے وقت بھی
ہاں
رش ہوتی ہے،
رمی کے وقت بھی بہت رش ہوتا ہے، اور بعض اوقات کئی بار حادثے بھی ہوئے وہاں.
اللہم
سلمنی
من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اللہم انک عفو کریم
احب
العفو فاعف عنی اللہم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صلوا على الحبيب
صلى الله على
محمد اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
یہ بتائیے کہ یہاں جو سحری اور افطاری, کیونکہ پچھلے سال سے انتظام بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہزاروں کا کراؤڈ ہے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں یہاں کے مینجمنٹ اور سحری اور افطاری کے؟
ماشاءاللہ اس سال بھی بہت اچھی ہے, پہلے بھی بہت اچھا ہی گزرا ہے, مزید یہاں پہ بہت اچھا ہے اس سال سسٹم ہے, کوئی ہبڑ دبڑ نہیں ہے اور ڈسپلن اچھا ہے, اور مقصد ہے کہ یہاں پہ سکون ملتا ہے جب ہی آتے ہیں بار بار یہاں پہ.
کھانا وغیرہ کم پڑ جاتا ہے, سحری صحیح نہیں کروائی جاتی یا افطاری میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیلنگ ہے آپ کی؟
نہیں سر, ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا, میں جتنی مرتبہ بھی آیا ہوں الحمدللہ بہت اچھا ماحول ملا ہے اور ہمیشہ ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ کوئی شہزادے ہیں, اور مطلب ہمیشہ ہمارے کھانے میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں آئی, ہمیشہ اچھا وی آئی پی معیار کا کھانا ہمیں ملتا ہے اور پورا پیٹ بھر کے ہم الحمدللہ کھاتے ہیں.
الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کو یہاں نہیں ملی ہو, جو نیت کری ملی, آج ماشاءاللہ سے قورمہ ملا تھا, نیاری ملی, جو جو چاہا ملا.
یہ بہت بڑا پارٹ ہے چین مینجمنٹ کا کہ ہاؤ دے فیس آئی تھنک دیر آر تھاؤزنڈ آف دا پیپل, دیر آر مینی پیپل دوز کم آؤٹ سائڈ فرام دا سٹی اینڈ آؤٹ آف فرام دا اعتکاف.
میں ابھی اپنے دوست سے یہی بات کر کے ہٹا تھا کہ یار ایک ٹائم پہ ہر بندے کو اسی طرح کی چیز مل رہی ہے جو فرسٹ ممبر کو مل رہی ہے, جو پہلے افراد کو مل رہی ہے وہ آخر والے کو بھی اسی طرح مل رہی ہے کہ جس طرح کے بندہ کہتا ہے کہ یار ایک ہی افراد کو مل رہی ہے, پراپر مل رہی ہے. تو آج مذاکرے میں پتہ چلا ہے 6000 افراد بیٹھے ہوئے, تو دل اشاش ہو گیا کہ انتظامیہ ہے تو پتہ چلتا ہے. اور میں یہ سوچتا تھا کہ کم از کم یہ 2000 ہوں گے, مگر انتظامیہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے 6000 بندے کو ہینڈل کس طرح کیا ایک ٹائم پر بہت اچھے طریقے کے ساتھ.
ہزاروں لوگ اور مینج کرنا, میں شروع میں یہی سمجھ رہا میں نے کہ کھانا وغیرہ شاید ہمیں باہر سے اپنے پیسوں سے کرنا پڑے گا, پر یہاں کا جیسا نظام ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ بہت 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 بہترین کھانا یہاں پہ,
اور کافی اچھی مینجمنٹ ہے ماشاءاللہ سے, اتنے سارے لوگوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور کوئی بھی مس مینجمنٹ نہیں ہو رہی ماشاءاللہ.
بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی عوام کو ایک طریقے سے کنٹرول کر کے لے کے چلنا, اور یہ کہ کوئی بدمزگی نہیں ہے کھانے وغیرہ میں, ہر چیز میں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا.
دل میں تو یہی تھا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنی عوام ہے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا, خود سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, لیکن ایسا کوئی جو ہے نا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی, سحری آپ کے پاس اور افطاری آپ کے پاس, نماز جو بھی یہ دینی معاملات کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا شکر.
جہاں 200-300 افراد ہوتے ہیں نا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے ساری محفل بڑی اچھی ہو جاتی ہے, لیکن جب کھانے کا کام ہوتا ہے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا مینج نہیں ہو پاتا, لیکن ادھر ہزاروں کی تعداد سے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ اندر باہر کھچا کھچ فضانے مدینہ بڑا ہے, لیکن اتنی ترتیب اتنی مینجمنٹ, میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں فرسٹ نمبر ہے مینجمنٹ میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا. 10 منٹ میں ہر بندے کے پاس کھانا پہنچ جاتا ہے, یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے, اتنی مینجمنٹ, اتنے افراد ہو تو گھنٹے چاہیے ہر بندے کے پاس کھانا پہنچنے کے لیے, لیکن کیا بات ہے دعوت اسلامی.
ہزاروں کے حساب سے معتکفین ہیں یہاں پر اور ان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اور الحمدللہ روح پرور نظارے ہیں ماشاءاللہ, کھانا اور سحری افطاری ایسا ہے جیسے کہ گھر کا ماحول ہے. میں پچھلے سال بھی آیا تھا.
آپ سیٹسفائی ہیں؟
بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. باقاعدہ میں نے چھٹی لی ہے, میں پورا سال انتظار کرتا رہا ہوں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے, جی یہاں پہ آنے کے لیے.
میں نے تو کسی کو یہاں سے گلا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کو کچھ ملا نہیں اور کم ملا, کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اور الحمدللہ کہا ہے سب نے.
یہاں پر بہت بہت اچھی نظام ہے اور یہاں پر گوشت ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور بریانی دیتے ہیں ہم لوگوں کو, بہت اچھی جگہ ہے, چائے بھی پلاتی ہے.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. کل 22 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, پہلے شیطان آسمانوں پر جا کر وہاں کی خبریں لا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے لیکن پھر ان کو آسمانوں پر جانے سے منع کر دیا گیا, یہ بتائیے کہ انہیں کب منع کیا گیا؟ جواب, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت ہوئی. سوال نمبر دو, شیطانوں کو آسمانوں کی باتیں سن کر آگے پہنچانے سے روکنے کے لیے کیا چیز ماری جاتی ہے؟ جواب, شہاب ثاقب. سوال نمبر تین, سب سے زیادہ مالدار صحابی کون سے ہیں؟ جواب, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, عبد الرحمن رحیمیار خان بنت وسیم راولپنڈی بنت شاہد اتاریہ پیر سرہندی گوٹ کراچی, محمد اسد اتاری گجرانوالا بنت فاروق نارنگ بنت عبد القیوم ٹنڈو جام بنت شہباز اتاری بلدیہ ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت فاروق نارنگ, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, اس اہم کتاب کا نام بتائیے جس سے تصوف کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ نے روشنی حاصل کی. سوال نمبر دو, دنیا میں اس وقت کس مجتہد کے مقلد زیادہ ہیں؟ سوال نمبر تین, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے آخری کتاب کا نام بتائیے. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے, اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے پتا چلا کہ توبہ کرنا دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا سبب ہے. اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مزید اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کریم نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں, ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں.
پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو, گو خار و گناہگار ہوں सरकार निभा लो, सरकार निभा लो मुझे, सरकार निभा लो तूफान की मौजों में, जहाज अपना घिरा जहाज बिना गिरा गए, सरकार बचा लो इसे, सरकार बचा लो, ऐ नूर खुदा सर पे अजल्ला के खड़ी
چلو. نام عبد السبحان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک سے زائد دو یا تین آیتیں سجدے والے تلاوت کر لیں یا پھر دو یا تین آیتیں ہم سجدے والے سن لیں تو کیا دو یا تین مرتبہ ہم پر سجدہ واجب ہوگا یا پھر اگر ہم ایک مرتبہ سجدہ کر لیں تو ہمارا یہ دو اور تین مرتبہ واجب ادا ہو جائے گا؟
دیکھیں اس میں یہ آیت سجدہ کے حوالے سے, اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ جو ہے نا وہ تین مرتبہ پڑھی, دس مرتبہ پڑھی, بارہ مرتبہ اس کی تلاوت کی تو ایک ہی بار سجدہ کرنا ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ایک ہی مجلس میں تین آیت سجدہ پڑھی الگ الگ تو اب جو ہے وہ تین سجدے واجب ہوں گے. اچھا تیسرا یہ کہ اگر ایک ہی آیت سجدہ جو ہے وہ مختلف مجلسوں میں پڑھی تو اب جو ہے وہ جتنی بار پڑھی اتنی بار سجدہ تلاوت کرنا ہوگا.
حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا, اگر کسی بندے کو نماز کی دعوت دی جائے آؤ بھائی نماز پڑھ لے تو وہ آگے سے کہے نہیں بھائی ابھی میرا دل نہیں ہے میں بعد میں پڑھوں گا. مثال کے طور پر اگر کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کا کہا جائے اور وہ آگے سے کہے نہیں بھائی میرا ابھی دل نہیں ہے آپ جا کے پڑھ لو میں بعد میں پڑھ لوں گا, تو اس کا کہنا کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے والا مسلمان ہے تو ہم جو ہے وہ یہاں یہ گمان تو رکھ سکتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی کیفیت ایسی, اس کی طبیعت اس کی ایسی ہو کہ اس وقت اس کو خوشی و خضوع نہیں ہوگا یا یہ بے چینی میں ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کوئی آزمائش میں ہو تو یہ بعد میں جو ہے نا یہ سکون کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتا ہے نماز, بعد میں سکون کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے, ورنہ چونکہ مسلمان ہے تو وہ کیسے کہہ دے گا کہ میرا دل نہیں ہے ابھی, یہ کیسے کہے گا مسلمان ہے کیسے کہے گا کہ میرا دل نہیں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, تو ہم حسن ظن ہی اس کے بارے میں رکھیں گے. پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ تو اس کے لیے دعا کریں گے اور اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ اور ہو جائے اور پھر کچھ ایمانیت کے مسائل نہ ہو جائیں.
میرا نام محمد احتشام ہے, میں فیصلہ آباد جڑا والا روڈ مکھوانے سے ہوں. اگر کوئی بندہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرما دے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
جی ہاں, آنکھ بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو مزہ اگر اسی میں آتا ہے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
اگر وتر کے رکعت میں تیسری رکعت میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور وائے قنوت کے لیے ہم رکوع میں چلے گئے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے رہنمائی فرما دیجیے؟
تکبیر قنوت کے لیے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا نا, ہاں تو اس کے لیے کہ وہ لوٹ آئے اور جو ہے وہ قنوت پڑھ لے, دعائے قنوت پڑھ لے اور پھر جب وہ امام صاحب سے رکوع میں چلا جائے, یہ شروع کے روزوں میں ہوتا ہے پھر بندے عادی بن جاتے ہیں.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، اگر کوئی شخص سحری کرے اور اس نے جو کھایا ہے اس کا ریشہ وغیرہ دانتوں میں پھنس گیا، اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے وہ نکل کر پیٹ میں ہی چلا گیا، تو کیا روزہ ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ گیا، کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟
دیکھیں، اس میں ہوتا یہ کہ جو ریشے جو ہوتے ہیں نا، ان سب کو اگر جمع کیا جائے نا، تب بھی یہ چنے کے برابر نہیں بنتے. تو اب یہ ہے کہ چنے کے برابر اگر کوئی چیز رہ جائے، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ، وہ اگر نگل لی اور روزہ یاد تھا تو اب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ چنے کے اگر اندر اندر ہے، چنے کے سائز سے چھوٹا ہے وہ ٹوٹل سارے ریشے ملا کے، تو اب جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہی ہے کہ اس کو خلال کر کے نکال لیا جائے.
یہ ڈیجیٹل قرآن پین کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ ڈیجیٹل قرآن پین جس میں پین کو جہاں ٹچ کیا جائے تلاوت کی آواز آتی ہے، تو اگر کسی نے پین آیت سجدہ پر ٹچ کیا اور آیت سجدہ سن لی، تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟
دیکھیں، ڈیجیٹل جو قرآن ہے اور اس پہ جو ہے وہ پین ٹچ کیا، تو اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو قرآت کی جو آواز آتی ہے، تو چونکہ یہ ریکارڈ شدہ ہے، ریکارڈیڈ ہے یہ، تو اس سے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ٹچ کیا اور آیت سجدہ اس نے سنی اور اس کو دوہرا بھی لیا اپنے زبان سے، اور اتنی آواز سے دوہرایا کہ خود اس کے کانوں نے سنا، جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا، تو اب آیت اب جو ہے وہ سجدہ واجب ہو جائے گا، ورنہ خالی سننے سے کچھ بھی نہیں، ورنہ خالی سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا.
میرا نام اللہ ورایا ہے اور میں بلوچستان ضلع نصیر آباد تحصیل تمبو منجشوری سے ہوں. جب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے آگے کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، نگاہ جو پڑ جائے وہ نماز ٹوٹتی ہے جا رہتی ہے؟
کیا چلا رہے ہوتے ہیں؟ موبائل. اچھا، دیکھیں کہ آپ نے نماز شروع کی، اب اگر کوئی آگے آ کر بیٹھ گیا، تو اب چونکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہے جو آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا. اب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی بندہ آپ کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اس رخ پہ بیٹھا ہوا تھا قبلہ شریف کی پیٹھ کر کے، اور موبائل میں مصروف تھا، اور اب آپ نے نماز شروع کی، تو اب آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو اب یہاں نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ہٹ کر نماز شروع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا.
موبائل میں نظر پڑنے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی؟
نہیں، موبائل میں نظر پڑنے سے جو نماز نہیں ٹوٹے گی.
جامعہ مساجد میں اکثر تعداد ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی، باہر سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے نماز پڑھ رہا ہے کوئی اسلامی بھائی یا نہیں، تو وہ آگے سے گزر جاتے ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد عطا فرمائیں. جزاک اللہ.
آمین و یاکم. دیکھیں، ہم نماز ایسی جگہ پڑھیں گے کہ جہاں کسی گزرنے والے کو آزمائش نہ ہو، چونکہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ سامنے والے کو گناہ میں مبتلا نہ کریں. اب بعض وقت یہ دیکھیں کہ وہ نماز ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، بس میں نماز پڑھ لوں، میں جہاں بھی نماز پڑھوں، اور جس نے گزرنا ہے وہ خود ہی احتیاط کر لے گا، تو ایسے میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ بھلائی والا سلوک کریں. تو ہمیں ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے کہ جہاں کوئی اگر گزرنا چاہے تو بآسانی گزر سکے، ورنہ اگر ایسی جگہ نہیں مل رہی تو اب یہ ہے کہ اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لیں تاکہ گزرنے والا بآسانی گزر جائیں، جو کہ سترے کے قائم جو کہ سترا بن سکے، ورنہ ہے کہ کسی کونے میں ورنہ پڑھ لی جائے کہ جہاں خطرہ اندیشہ کم ہو. اب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گزرنے والے کو نہیں پتا کہ آپ یہاں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب گزرنے والا گزر کے اس کو پتہ ہی نہیں یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، اگر سورہ فاتحہ کسی نے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ فوراً رکوع میں چلا گیا، سورت نہیں ملائی، تو اب اس سورت میں کیا حکم ہوگا؟
اس میں یہی ہے کہ وہ رکوع اس نے کر لے تو وہ دوبارہ وہ لوٹے گا، اور جو سورت رہتی ہے وہ سورت پڑھے گا، اور پھر جو ہے وہ رکوع کرے گا، اور پھر جو نماز بقیہ اپنی پوری کرے گا. اور آخر میں چونکہ یہ بھولا بھی تھا اور یہ تاخیر بھی ہوئی، تو اب یہ کہ آخر میں یہ سجدہ سہو بھی کرے گا. اور یہ کہ یہ مسئلہ جو نا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ کا ہے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت کا ہے یہ.
اگر واپس نہیں آیا رکوع کے، رکوع کنٹینیو رکھا پھر سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
سجدہ سہو تو کرے گا نا. نہیں بلکہ اب تو نماز واجب الادا ہو گئی، آ چونکہ سو رکو میں یاد آ گیا سجدے سے، ہاں اس کو یہ کہ سجدے سے پہلے پہلے چونکہ اس کو سجدے سے پہلے پہلے اس کو یاد آ گیا تو اس پر لوٹنا لازم ہے قیام کی طرف اور یہ قرات پوری کرے گا. اب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ رکو سے اٹھا نہیں اور یہ سجدے میں چلا گیا تو اب یہ وقت گزر گیا، لہذا اب جو ہے یہ نماز جو ہے وہ دوبارہ یہ دہرائے گا اور یہ حکم فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت کا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جواب دیجئے، اسلام کے تین مقدس شہر کون سے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلام کے تین مقدس شہر مکہ، مدینہ اور بیت المقدس.
جواب درست ہے. کعبہ شریف کے شہر میں، یہ بچوں سے اور 7 سال سے چھوٹے ہوں اگر موجود ہوں تو، 7 سال سے چھوٹے. چلے ایک بچے یہ کھڑا ہو گیا باپو صاحب، چلے ٹھیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مکہ شریف میں.
مکہ شریف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. مکہ شریف میں کہاں ہے؟ کسی مسجد میں؟
مسجد الحرام.
جواب درست ہے. خلفائے راشدین کے نام بتائیں.
انشاءاللہ سہن سے.
خلفائے راشدین وہ حضرات جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟
جی انشاءاللہ فیضان مدینہ کے سین سے جواب لیں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا حضرت عثمان غنی؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ابے کون کہتا ہے ہاتھ اٹھانے کے، انہوں نے درست جواب دیا ہے. اور جو ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کے جواب سے وہ ہاتھ اٹھائیں. برابر برابر، چلیں بھائی جنہوں نے ابھی ہاتھ اٹھائے ان میں سے کسی سے جواب لے لیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پورا جواب نہیں دیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. مشہور فرشتوں کے نام بتائیے، جو کچھ نام چند. اور ان کی ذمہ داریاں بھی بتانی ہیں.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام.
ذمہ داریاں
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے تھے.
جی کہاں؟
وہی جو آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے تھے. اور
ان کو مطلق ان کا وحی لانے والے،
وحی لانے والے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے جو روح قبض کرنا.
جی ایسا. اسحاق علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہے نا، یہ مامور ہیں.
جو قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے اس پر مامور،
قیامت سے پہلے
سور پھونکیں گے.
ہاں جب سب فنا ہو جائے گا پھر دوبارہ سور پھونکیں گے. پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، پھر یہ دوبارہ ان کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. پھر یہ جب سور پھونکیں گے تو سب پھر میدان حشر قائم ہوگا نا. اور میکائیل علیہ السلام رزق پر مامور ہے. جواب درست ہے. اسلام کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ سب سے پہلی مسجد اسلام کی. سر نام بتانا ہے، یہ نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟
مسجد قباء.
جواب درست ہے. اور یہ کہاں ہے؟
مدینے میں.
ماشاءاللہ جواب درست ہے. اللہ کرے ہم سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اچھا حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟
سہن سے جواب لیں گے انشاءاللہ.
کتنے حرمت والے مہینے کتنے اور کون کون سے ہیں؟
ذی القعدہ الحرام، ذی الحج، محرم اور رجب.
جواب درست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور دو شاگردوں کا نام؟
حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جواب درست ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ شاہ صاحب یہ جواب کن سے لیں گے؟
آپ فرمائیے حضور کس سے لیں؟
حضور کو سے ممکن ہو تو ان سے لے لیں.
حضور کو سے لے لیتے انشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بڑی سورت بقرہ ہے.
جواب درست ہے. اور قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے کہ جسے پڑھنے پر ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟
یہ بھی بزرگوں سے لیں.
یہ بھی بزرگوں سے لے لیجئے. لے لیا جائے اس کا جواب بھی.
سورت اخلاص.
جواب درست ہے. اچھا ایک شعر ہے جو کہ تھوڑا ہے مشکل، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کا میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ نے جو ہے وہ دوسرا مصرع بتانا ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پا کا،
اتنا بھی ماہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول.
سبحان اللہ جواب درست ہے. نعت فصلیں بیچتے اگر
دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مگر نو
شاعر ہے. اس شاعر کا بھی بتا دیجیے گا کہ شاعر کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان شاعر کیا جو ہے نا وہ ان کا یہ یہاں مراد یہ ہے کہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں یعنی اے پرانے آسمان، نئے چاند پر اتنا پھولنے اور اترانے کی ضرورت نہیں. نیا چاند نکلتا ہے نا، نو چندی نیا چاند. تو اے پرانے آسمان، نئے چاند کے نکلنے پر جو نا تجھے جو نا اتنا اترانے اور پھولنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ناخن کا عاشق ہے، اور جس کے سامنے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینوں پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. صلی اللہ علیہ
محمد صلى الله عليه وسلم
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
تاجدار حرم اے شہنشاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود السلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلی تم پہ ہر اپنے قدموں میں رکھے
لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم ادخلني الجنة. اللهم اجني من النار. اہل کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اہل کریم ہمیں نیک بنا دے. اہل کریم ہمیں پرہیزگار بنا دے. اہل کریم ہمیں متقی بنا دے. اہل کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اہل کریم ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اہل کریم ہمیں بخش دے. اہل کریم ہمیں بخش دے. اہل کریم ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اہل کریم ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اہل کریم ہمیں نفس و شیطان کے شرور سے بچا. اہل کریم ہمیں گناہوں سے بچا. اہل کریم ہمیں نمازیں چھوڑنے سے بچا. اہل کریم ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا. اہل کریم ہمیں غیبتیں کرنے سے بچا. چغلیاں کرنے سے بچا. عبادت میں ریاکاری کرنے سے بچا. اہل کریم تکبر سے بچا. خود پسندی سے بچا. اہل کریم ہمیں اخلاص عطا فرما. اہل ہمیں سچ بولنے والا بنا دے. اہل کریم ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنا دے. اہل کریم ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرما. اہل کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخیر عافیت عطا فرما. جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.